اب یہ ایک ڈراپ سین ہوتا ہے. اب اگلا منظر ہے, آخری سین ہے. اب وہی بات ہوئی جس کے لیے یوسف علیہ السلام انتظار کر رہے تھے کہ جاؤ یہ قمیض لے جاؤ اور باپ کو دو, اور باپ اس کو دیکھ کر لے کر آ جائے واپس. کہا ٹھیک ہے. واپس اب چوتھی دفعہ آیت نمبر 99 سے, فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ, پھر جب یوسف علیہ السلام کے اوپر یہ بھائی اور یہ سب داخل ہوئے, یعنی پھر جب وہ سب یوسف کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے جگہ دی اپنے پاس اپنے والدین کو. یہ والدین کہاں سے آ گئے؟ ماں تو فوت ہو چکی تھی, تو یہ سوتیلی ماں تھی جو کہتے ہیں کہ رشتے میں خالہ بھی تھی, اور یوسف علیہ السلام نے ان کو بھی بالکل ماں کی ہی جگہ دی. وقال ادخلوا مصر, اور کہا کہ اب آپ اس شہر مصر میں داخل ہو جائیں, انشاءاللہ آمینین, اگر اللہ نے چاہا تو امن چین کے ساتھ یہاں رہیں. اور ساتھ ہی اس کے کیا کیا, آیت 100, ورفع ابویہ علی العرش, اور آپ نے اپنے والدین کو اونچے تخت پر بٹھایا. وخروا له سجدا, اور وہ سب کے سب یوسف کے سامنے سجدے میں گر گئے. کون سا سجدہ تھا؟ سجدہ تعظیمی, پہلی شریعتوں میں جائز تھا. اب چونکہ شریعت محمدی میں دین کی تکمیل ہو گئی, توحید کا معاملہ بھی آخری درجے پہ پہنچ گیا, چنانچہ اب یہ سجدہ تعظیمی حرام ہے, اب نہیں کر سکتے. اس لیے بڑوں کو دیکھ کے جھکنا, سینے پہ ہاتھ رکھنا, ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانا اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر کہاں قبروں پہ سجدے کرنے اور بزرگوں سے جا کے مانگنا, یہ تو کھلم کھلا شرک ہوگا. خیر, جب یہ منظر یوسف نے دیکھا تو ان کا حافظہ پیچھے گیا. وقال یا بتی ھذا تعبیل رؤیا من قبل, یوسف نے کہا ابا جان یہ ہے تعبیر اس خواب کی جو میں نے پہلے یعنی بچپن میں دیکھا تھا. کہاں تھی وہ آیت نمبر 4, یہ کون سی آیت ہے؟ 100. 96 آیتوں کے بعد وہ خواب سچ ہو رہا, اور 40 سال کے اراؤنڈ وہ گزر چکا. اور جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف کو اگر خواب یاد تھا, سمجھیے کہ یہ بڑی اہم بات ہے, جو پہلے دیکھا تھا, تو بھائیوں نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا تھا اس موقع پہ کیا وہ بھولا ہوا تھا؟ لیکن اس کا ذکر بھی نہیں ہوگا. کیسے؟ دیکھے گا. قد جعلها ربی حقا, میں نے رب نے اس کو سچا کر دکھایا. جملہ کیا رب نے کیا, یہ بندگی میں ڈوبا ہوا جملہ کہ دیکھو میرے رب نے اس کو سچ کر کے دکھا دیا. کیسے؟ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن, اور اس نے مجھ پر بہت احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکلوایا. وجا بکم من البدوی, اور آپ لوگوں کو یہاں لے آیا صحرا سے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک میرا رب غیر مخصوص طریقوں سے تدبیر کرتا ہے جو چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم, یقیناً وہی ہر شے کا علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے. ذرا اس ایک حصے کو پڑھ کے دیکھیے, آپ کو یوسف علیہ السلام کا اصل دکھے گا. ہم ایسے وقت پہ ہوں تو کس طرح بڑائیاں ماریں, دیکھا نا کیا ہوا, ان کو بھی دکھاؤ. لیکن آپ دیکھیں کہ یوسف کے اس پورے کلام کے اندر خواب کی سچائی کی بات ہے, قد جعلها ربی حقا, اللہ کی تعریف ہے, وقد احسن بی, اور اس نے مجھ پر احسان کیا. سوچئے 40 سال بعد بیٹے کو باپ مل رہا ہے, پہلا جملہ جو اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں باپ کو وہ کیا دکھ رہے ادھر, احسن بھی, میرے ساتھ اللہ نے بڑا ہی اچھا معاملہ کیا. ہم ہوتے پہلے باپ کے گلے لگتے, پھر روتے پھوٹ پھوٹ کہتے ابا آپ کو کیا بتاؤں, آپ کے بیٹے پہ کیا گزری, کیا کیا آسمان نہ ٹوٹ پڑا, کبھی آسمان ٹوٹا کسی پہ, کیا بتاؤں. وہ کیا کہتے ہیں, احسن بھی, اور اس کا ردم دیکھیے, احسن بی احرجنی من السجن, ایسے خوبصورت حسن ہے کہ دیکھیے یوسف کی زندگی یوں ہے, سیسا گراف کبھی اوپر نیچے. لیکن آپ ذرا یوسف کے ان جملوں میں دیکھیں, صرف اوپر ٹاپ کی بات کرتے ہیں. اذا احسن بی, جب اس نے میرے ساتھ اچھا کیا. کیا؟ اذا خرجنی من السجن, قید میں جانے کا ذکر نہیں کیا, قید سے نکلنے کا ذکر کیا. بھائیوں کے کنویں میں ڈالنے کا تذکرہ کیا نہیں, احسن بی اچھا کیا. وجا بکم من البدوی, اور تمہیں صحرا سے لے آیا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی, اس کے بعد کہ شیطان نے ہمارے بیچ میں وسوسہ ڈالا, یعنی بھائیوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے. ہم ہوتے تو کہتے جب انہوں نے کنویں میں ڈالا اس کے بعد اللہ نے دیکھا مجھے نکالا, پھر ہم آنکھیں بھی مٹکاتے ہیں, پھر کہتے ہم نیک ہو گئے نا تو دیکھنا اللہ کی ہمیں کتنی مدد آتی ہے. کبھی نہ کریں ایسی باتیں. ہر بات میں اللہ, جن کے دل اللہ کی عظمت سے بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے دل سے اپنی بڑائی نکل جاتی ہے. پوری صورت بندگی کا درس دیتی ہے. نا موافق حالات میں یوسف کا کردار, متحمل, حلیم, صبر والے. ہم ہمیشہ ایسے وقتوں میں لوگوں کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اس نے کیا اس کی وجہ سے ہوا, اس نے چال چلی وہ ادھر گئی, پھر اس نے اس کے خلاف کیا, پھر بچہ بگڑ گیا, پھر یہ تھا وہ تھا. لوگ 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 نکال کے پھینکتے اپنی زندگی سے لوگوں کو, کچھ نہیں ان کے ہاتھ میں آپ کو دینے کے لیے, نہ خیر نہ شر. ہم ان کو خوش کرنے کے لیے نمازیں ضائع کر دیتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا چار چھ لوگ ہمارے گھر آنے ہوتے ہیں نا تو ہماری دو تین نمازیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں, پٹھی پڑھ لیں یا آخر میں پڑھ لیں وہ ایک ہی بات ہے. لوگوں کو ہم اتنا بڑا سمجھتے ہیں اور اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں. ہم ہوتے تو یوسف کو کیسے ڈسکس کرتے, ہائے بےچارہ یوسف, بے ماں کا بچہ, ہائے بچہ بےچارہ کیا بنا اس کے ساتھ, فلاں کا بیٹا نہیں, فلاں کے بچے نہیں. یہ صرف لفظ باتیں ہیں, مت اپنا وقت ضائع کریں گوسپ پہ, رات چلتوں پہ تبصرے. ہائے بےچاری کا ایک ہی بچہ, ہائے اس کا شوہر ایسا ہے, ہائے وہ تو بڑے غصے والے ہیں, ہائے آپ کو کیا پتا اس کا کتنا صبر ہے. ڈسکس ڈسکس ڈسکس, کس کو؟ لوگوں کو. انگلش میں کہتے ہیں گریٹ مائنڈ ڈسکس آئیڈیاز, جن کے مائنڈ بڑے بڑے ہوتے ہیں نا وہ آئیڈیاز لے کے آتے ہیں ہر وقت, آئیڈیا کوئی ایسی چیز کے جس سے دوسروں کو فائدہ دے. ایوریج مائنڈ ڈسکس ایونٹس, جو درمیانے درجے کے ذہن ہوتے ہیں نا وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. وہاں گئے تھے شادی میں بڑا مزہ آیا, دیکھا لڑکی کیسی لگ رہی تھی, دیکھا کھانا کیسا تھا, وہ ایونٹس کو ڈسکس کرتے ہیں. اور دا اسمال مائنڈ ڈسکس پیپل, اور آپ آج دیکھیں ہم مسلمانوں کا کلچر لوگوں کو ڈسکس کرنا ہو گیا, بلکہ گورے نہیں ڈسکس کرتے, وہ ایونٹس کو ڈسکس کرنے میں چیزوں کو ڈیکوریشن کو کریں گے. ہم ہیومن بیہیویئر کو بہت رکھتے ہیں. یقین کریں اگر ہم نے اس صورت کو پڑھ کے بھی خود کو نہیں پرکھا تو ہم نے کچھ نہیں لیا. خود کو کبھی رعایت نہ دیں, اور خاص طور پر دیکھیے دین کا کام کرنے والے اگر ان کے اندر یہ اخلاق نہیں آئے گا نا تو دین نہیں پھیلے گا. دین کا کام کرنے والے کی ڈکشنری سے لوگ نکل جاتے ہیں, وہ لوگوں کا خوف نہیں کرتا. ہر وقت اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو کیسے خوش کرنا ہے, اللہ کے راستے پہ کیسے. اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے اور نماز کا وقت ہوتا تھا, ایسے اٹھ کے چلے جاتے تھے جیسے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں لوگوں کے خیال پڑا ہوتا ہے کہ لوگ اس وقت ہمارے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, کبھی چلتے کبھی کڑتے کبھی گیپتے کرتے. تو اس ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ان شاء اللہ تعالیٰ. یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کرتے ہیں نعمتوں کا, کہ وہ تم کو جنگل سے نکلوا لایا. من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی, یہاں سے آپ دیکھیے کہ شیطان کا ایک عمل بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگوں کو لڑاتا ہے, ناراض کرتا ہے. ان ربی لطیف لما یشاء, حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت جہاں لطیف کہی ہے نا, یہ بہت حکمت سے بھری ہوئی ہے. لطیف لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے لطف و کرم کرنے والا, کائنڈ, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے باریک بین, بہت ڈیپ ویژن ہے اس کا, اندر سے دیکھ لیتا ہے, انتہائی چھپے ہوئے طریقوں سے مقصد کو پورا کرتا ہے. اور یوسف کے ساتھ یہی تو ہو رہا ہے, اتنے عروج و زوال جو چل رہے ہیں اصل میں اللہ اپنے لطیف ہونے کا ثبوت دے رہے تھے کہ یوسف کو ان راستوں سے گزار کر بہت بڑی عزت دینا چاہتا ہے. اور اب ساتھ ہی اللہ کی عظمت کے احساس میں ڈوب کر کہتے ہیں رب قد آتیتنی من الملک, پہلے باپ کے سامنے بات کی اب اللہ سے بات کرتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کہ اے میرے رب بے شک تو نے مجھے حکومت بھی دی. وعلمتنی من تاویل الاحادیث, اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھایا, معاملہ فہمی سکھائی, ہیومن بیہیویئر کو پڑھنا آیا, ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنا آ گیا مجھے. فاطر السماوات والارض, اے وہ ہستی جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی میرا کارساز ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لہذا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, مجھے وفات دینا فرما برداری کی حالت میں اور مجھے شامل کر لے اپنے نیک بندوں میں. کبھی اس دعا پہ بھی ہم غور کریں نا تو ہمیں دعا مانگنا آ جائے. یوسف کو سب کچھ مل گیا, کہنے کو بادشاہت اور حکمرانی تو تھی ہی, بچھڑے ہوئے بھائی بھی آ گئے, باپ بھی آ گیا, ماں بھی آ گئی, خواب بھی پورا ہوا, کہت کے سال بھی چلے گئے. آپ کہہ سکتے ہیں روٹی کپڑا مکان دنیاوی سب کچھ مل گیا, اب کیا چاہیے؟ اب اللہ تیرا ساتھ چاہیے. بالکل اس سے ملتی بھی دعائیں اللہ کے نبی نے بھی اپنی وفات کے موقع پہ کی تھی. آپ اپنی ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ اللہم بر رفیق لالا, اللہ مجھے والا دوست سے ملنا. یہ حضرت یوسف کی اب زندگی کی آخری دعائیں ہیں. جب ایک ایمان والے کو اس دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے نا, تو پھر اس کا دل کرتا ہے کہ اب یہ سب کچھ دینے والے سے میں ملوں. آپ تصور میں لائیں, کوئی آپ کو گفٹ بھیجتا ہے, مہینے بعد پھر کچھ آ جاتا ہے, کچھ عرصے بعد آپ جیسے اپنے بچوں کو یا رشتہ دار یا کوئی کسی کو بھیجتا ہی ہے نا, جب کسی کی طرف سے بہت سارے تحفے تحائف اور نوازشات ملتی ہیں تو اس کے بعد آپ کا کیا دل کرتا ہے؟ کیا وہ بھی ملے سامنے آئے, پھر میں اس کے سامنے ان ساری چیزوں کا تذکرہ کر کے اس کا شکریہ ادا کروں. یہ کیفیت موت کے وقت مومن کی ہوتی ہے. یا یہ تو نفس المطمئنہ, ساری زندگی اللہ کی دیوی نعمتوں, دکھوں, بیماریوں, غموں, تکلیفوں کو وہ اللہ کی طرف سے گفٹ سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بٹر آپ دیکھیں حالات بھی آتے ہیں نا, مومن اس کو بھی خیر سمجھتا ہے. جیسے کریلے بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں, کڑوی چیزیں بھی مومن کو گفٹ لگتا ہے کہ یہ بھی میرے اللہ نے دی. اب اس کا دل چاہتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے مجھے ان نعمتوں کو کھاتے پیتے لیتے دیتے, اب کس طرح سے میں اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کروں, جا کے تھینک یو بولوں. تو حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی موت سے خوبصورت چیز دنیا میں کوئی نہیں ہے. روایات میں آتا ہے کہ موت کے وقت مومن کی روح اچھلتی ہے, خوشیاں مناتی ہے, ایسے پانی کی طرح اچھل کے نکل جاتی ہے جیسے خوشبو کی شیشی کھلی رہ جائے, تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں کہ خوشبو اڑ گئی, بوتل خالی رہ گئی. مومن کے جسم کا بت دنیا میں رہ جاتا ہے اور اس کی روح خوشیاں مناتی, ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, وہ لڈیاں ڈالتی ہوئی آپ اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں, اچھلتی کودتی اللہ کے پاس جاتی ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ انت ولی جی فی الدنیا والآخرہ. اصل محبت جس سے ہوتی ہے نا اس کا ساتھ بڑا پیارا لگتا ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیں, صرف ایک مجازی محبت ہے اور جائز محبت ہے, اس کو حقیقی محبت پہ لے لیں. کوئی بیوی ہے, اس کا شوہر پردیس گیا کمانے کے لیے, کوئی بھی کام کرنے کے لیے, اب وہاں سے ہر مہینے چیک آتے ہیں ڈالرز, کبھی پاؤنڈز, کبھی کچھ, ضروریات پوری ہو رہی ہیں ہو رہی ہیں, کبھی گفٹس آ گئے, کبھی پیسے آ گئے, کچھ بھی جو آپ کو پتا ہے دنیا داری میں ہوتا ہے. وہ دن بیوی کے لیے کیسا ہوتا ہے کہ جب ایک دو چار سال کے بعد شوہر آنے والا ہو, یا اس کا اپوزٹ کر لیں, جب بیوی پانچ سال کی جدائی کے بعد شوہر کو ملنے آتی ہے اس ملک میں, وہ کیا وقت ہوتا ہے؟ اس دن وہ کپڑے جوتے اور وہ ان کی کوئی اہمیت دکھتی ہے؟ بس یہ کیفیت ایمان والے کی موت کے وقت ہوگی. شرط ایک ہے کہ انت ولی جی, ایک دفعہ اللہ سے پیار کر کے دیکھے موت کا بھی غم چلا جائے گا. آنی ہے بہت, الحمدللہ اللہ سے ملیں گے. دیکھیے ایک وقت ہوتا ہے ہم زندگی سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ بہت سارے پیارے ہیں ہمارے ساتھ, ماں باپ بہن بھائی سب جن جو ہمیں دکھتے رہتے ہیں. ایک وقت آتا ہے بندہ کہتا ہے اچھا موت آ گئی کوئی بات نہیں, اللہ کا دیدار ہو جائے گا, جنت دیکھ لیں گے, ہو سکتا ہے اللہ نبی کا دیدار کرا دے, ہو سکتا ہے اپنے پرانے رشتے دار جو فوت ہوئے ہیں جن کو نہیں دیکھا ان سے میری روح کی ملاقات ہو, کوئی بات نہیں, ادھر نہیں خوش, ہم اس ملک میں چلے جائیں گے وہاں خوش ہو جائیں گے. شرط ایک ہے کہ توفنی مسلمن, مرتے دم تک اسلام آپ کے ساتھ رہے, اطاعت بندگی غلامی, اس طرح سے پھر آپ دیکھیں گے کہ انسان کو خوشی ہوگی. لوگوں کی نظریں بڑے لوگوں پر ہوتی ہیں. حضرت یوسف اس وقت لوگوں کے لیے ایک آئیڈیل تھے ہاں, لیکن ان کی نظریں رب پر ہوتی ہیں. جو سچے دل سے اللہ کے راستوں میں لگ جاتا ہے نا, اللہ لوگوں کے دل میں اس کا پیار ڈال دیتا ہے. لوگ اس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں, ویژلائز کرتے ہیں, ملنا چاہتے ہیں, ہاتھ ملانا چاہتے ہیں. ان کے ساتھ پانچ منٹ بھی گزر جائیں تو بڑی بات ہے. ان کو یقین ہی نہیں آتا کہ اچھا آپ نے فون کیا, آپ نے کہا یہ کیا. یعنی لوگوں کی نظریں نیک لوگوں پر اور نیک لوگوں کی نظریں رب پر. یہ ایک خوبصورت چیز ہے, اس لیے کہ جب ہم لوگوں کے بیچ میں کھو جاتے ہیں نا, اچھا اور سناؤ تم مجھے کتنا پیار کرتی ہو, اچھا اور تمہیں میرے لیے کیا, تو پھر آپ کو رب نہیں ملتا. یوسف کو سب کچھ مل گیا تھا لیکن ان کی چاہت کچھ اور تھی, وہ رب پہ نظریں لگاتے تھے. یہ ہے جس کو قرآن نے کہا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ ہمیں یہ دے دے کہ اس طرح بھائیوں کو شرمندگی سے بھی بچا دیا, اللہ کی بڑائی کا بھی احساس کر دیا, اور اپنے لیے بل حکمی بھی صالحی نیک بندوں کا ساتھ بھی مانگ لیا. یہ مانگنے والی چیز ہے. دیکھیے یوسف کے پاس سب کچھ ہے لیکن اب آگے جا کے اللہ کا ساتھ مانگتے ہیں. اب یہ ساری سچویشن یہاں بظاہر یوسف کی کہانی کی صورت میں پوری ہوتی ہے, کیونکہ اگلی جو چند آیتیں ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جائے گا, جس میں بہت سارے لیسن ہیں, ہم اس کو دیکھیں گے. لیکن میں آخر میں صرف یوسف کی اس کہانی کے کنکلوژن پہ, یوسف کا اپنے بھائیوں کو شرمندہ نہ کرنا, اس پہ تھوڑی سی بات کروں گی. دیکھیے آپ اپنے اوپر لیجئے, کسی بھائی یا بہن نے آپ کو دکھ دیا, کوئی بھی ہو سکتا ہے, اب آپ بھائی بہن کو کسی بھی انسان پہ لے لیجئے. پھر ایک وقت آ گیا, کئی سال کے بعد آپ کو اس کے اوپر غلبہ حاصل ہوا, جو یوسف کی کہانی ہے. یوسف علیہ السلام کے پاس اس وقت دو پوائنٹس تھے. ایک کیا تھا, ہا ہا ہی ہی ہو, دیکھا نا یہ کیا تھا نا, وہ کیا تھا نا, آج سمجھ آ گئی نا میں سچا تھا. اور اس کو خوب شرمندہ کرتے, یہ جو دعا ہے قد احسن بی اخرجنی من السجن, اس کو اپوزٹ کر دیتے. بڑا برا کیا بھائیوں نے, جب ڈالا جیل میں, پھر اس میں رہا, پھر اس کے بعد اتنا ہوا. یہ بھی یوسف کے پاس موجود تھی آپشن, لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کیا. کیوں کیا؟ اس لیے کہ ایک سچویشن کیا ہے, آپ لکھیے ذرا, کسی کے ساتھ آپ کی انبن ہوئی, ہو جاتی ہے انسانوں میں, انسانوں کے رہتے ہوئے, یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اب کیا ہوتا, ایک صورت ہے کہ آپ کمپیٹ کر رہے ہیں کسی سے, آپ جیتے تو دوسرا ہارے گا, ایک چوائس یہ ہے نا, ٹھیک ہے نا, سمجھے. اے اور بی دو پارٹیز ہیں, آپس میں ریس ہے, اے جیتا تو بی ہارے گا, اگلی دوڑ میں بی جیت گیا تو اے ہارے گا, سمجھے. پہلی میں ایک کا دل خوش تو دوسرا ناراض, دوسری میں دوسرے کا دل خوش تو دوسرا ناراض. ایک تیسری صورت بھی ہوتی ہے کہ نہ تم ہارو نہ ہم جیتے, اس کو کہتے ہیں ون ون, تم بھی جیتو ہم بھی جیتے ہیں. لیٹ لیو اینڈ لیٹ ٹو لیو, یہ مقام یوسف کا تھا. اس پہ ہم پورا ایک سیشن آپ کو اگلا اللہ نے زندگی دی جب آپ نور اللہ نور کورس کریں گے, پچھلی نور اللہ نور کو دیا تھا, صرف اس ایک ٹاپک پہ ہماری ایک پوری پتہ نہیں کتنے ٹائم کی پوری سٹنگ تھی کہ ون ون. دین کے کام کرنے ہیں تو لوگوں کو شرمندگی سے بچائیں. ہوتا کیا ہے کہ جب ہم مخالف کو شرمندہ کر دیتے ہیں نا, تو اس کی محبت سے ہار جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کی بےزتی کریں, تانے دیں, اور اس کو بار بار جتلائیں, اور پھر کہیں کہ وہ آپ سے پیار کریں. یوسف نے بظاہر بھائیوں کو معاف کیا لیکن بھائیوں کا پیار لے لیا. پیاروں کا پیار لینا بہت آسان ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک, آپ مجھے دیں میں آپ کو دوں گی. ایسے لوگوں کا پیار لینا کہ جو آپ کو دکھ دے, یہ بہت مشکل ہوتا ہے. سب سے بڑا اخلاق یہ ہے, دوسرے کو شرمندگی سے بچا لیں. آپ کے ذاتی معاملے ہیں نا کسی بھائی بہن کے ساتھ, اس کو حت الوضع شرمندگی سے بچا لیں. خاندان کے کسی تیسرے بندے کے سامنے اس کی برائی نہ کریں, بلکہ کر لیں تعریف, پھر دیکھیے کیا ملے گا, پھر دیکھیے آپ کو اس بھائی اور بہن سے جو سچا پیار ملے گا. لیکن عموماً ایسے وقتوں میں ہم زبان سے بھی خالی, اخلاق سے بھی خالی, اور سچا ہونے کے لیے سب کو اپنی باتیں سناتے ہیں. بعض لوگوں کو تو آپ دیکھیے کہ اپنوں کا بھی پیار نہیں ملتا. اور یوسف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ, تینوں کو دیکھیے, ان کو غیروں کا پیار مل رہا ہے. تو دوسروں کا پیار لینے کی پالیسی وین وین، تم بھی جیتو ہم بھی جیتے ہیں. کیا ہوا اگر میں نہیں جیتی؟ آپ کے جیتنے کی مجھے بڑی خوشی ہے. کبھی آپ نے کرکٹ میچ دیکھے ہوں گے تو اینڈ پہ دونوں پارٹیز کے جو کپتان ہوتے ہیں نا وہ شیک ہینڈ کر کے وش کرتے ہیں، چاہے وہ دکھے دل سے ہی کرے. لیکن اس کو کبھی الیکشن میں دیکھا ہوگا ایک حزب اقتدار ہے کہ حزب مخالف ہے، شیک ہینڈ، اٹس اوکے تم جیت گئے کوئی بات نہیں. دلوں کو سکون مل جاتا ہے دوسروں کو معاف کر کے. اس لیے کہ ہم یہ گندگی اٹھا اٹھا کے پھرتے ہیں نا تو نہ ہماری نمازوں میں خوشبو آتا ہے نہ کچھ آتا ہے. کتنا پیارا پھائپ الزام نہیں لگا، بلکہ کہتے جب انسان تم جاہلین، تم جاہل تھے. اور جہالت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نادانی کی وجہ سے اور ایک خواہشات کے غلبے کی وجہ سے. بھائیوں کی نادانی والی جہالت نہیں تھی، خواہش کا غلبہ تھا. اور کون سی خواہش تھی ان کی؟ باپ کی محبت لینے کی. اللہ نے اس سے ان کو کیسے بچا لیا. اللہ اکبر. آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یہ سارا معاملہ پہلے سے سوچا ہوا تھا نا، وہی کنویں میں کی تھی، پہلی وہی تھی یوسف پہ. کہاں آئی اللہ کے نبی پہ پہلی وہی؟ کہاں آئی؟ غار حرا میں. حضرت یوسف پہ پہلی وہی کہاں آئی؟ لَتُنَبِّئُنَّهُمْ، کنویں میں. آخری وہی کہاں آ رہی ہے؟ یہ یوسف کی زندگی کے آخری دن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پھر یوسف کو لمبی عمر بھی دی تھی، تقریباً 100 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. کہتے ہیں کہ جب ان کے باپ یعقوب اس طرح قافلے کے ساتھ ان کے پاس آئے، 130 سال کے تھے. پھر 17 سال تک وہاں مصر میں رہے. اور یہ جو ان کا خاندان آیا تھا، بڑے فیکٹ، خوبصورت فیکٹ ہیں جس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اللہ کی باتیں پوری ہوتی ہوئی دیکھ کے خوشی بہت ہوتی ہے انسان کو. پڑھ کے سنا دیتی ہیں کوٹیشن. جب بنی اسرائیل مصر میں داخل ہوئے تو حضرت یوسف سمیت ان کی تعداد 68 تھی، 68 تھی. جب تقریباً 500 سال کے بعد وہ مصر سے نکلے تو وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. پیچھے پڑھ چکے ہیں نا خروج کا واقعہ. جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مردم شماری کرائی تھی خروج کے بعد، تو اس وقت قابل جنگ مردوں کی تعداد 603550 تھی، یعنی 6 لاکھ سے بھی زیادہ تھے. تو مرد اور بچوں کو ملا لیں تو کم از کم 30 لاکھ ہوں گے. کس حساب سے 500 سالوں میں 68 لوگ اتنی بڑی تعداد میں بدل گئے؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. خاندان اپنی نسل سے نہیں بڑھ سکتا، اخلاق سے بڑھا. 68 لوگ تھے مصر میں، لیکن انہوں نے لوکل جو نیٹو مصری تھے نا، مصری، ان کو تبلیغ کی. اور ان کی کوششوں سے چند سالوں میں یہ تعداد کئی 100 گنا بڑھ گئی. اگر اپنی نسلیں پیدا کرتے تو اتنے بچے اتنے سال میں ہو ہی نہیں سکتے. تو آج اگر ہم مسلمان گنتی کے ہی کیوں نہ ہو، اگر ہم اپنا کردار اخلاق خوبصورت کر لیں تو بہت سارے لوگوں کو ہم اسلام کا پیار پیغام دے سکتے ہیں. لوگ سورہ یوسف کو دلہن پہ پھونکتے ہیں نا. آپ سوچیے اگر دلہن پہ پھونکنے کی بجائے اگر دلہن کو تحفے میں اس کی ریکارڈنگ دے دی جائے کہ اس کو ہی سن لو، تو اس کو محسنہ بننا آ جاتا ہے. پریگنٹ عورت پڑتی ہے اس کو پھونکتے ہیں کہ بچہ خوبصورت ہو، شکل کا خوبصورت بھی ہو جائے. کیا پوری صورت میں آپ نے اس کے بارے میں ایک جملہ بھی سنا کہ اس کو دلہن پہ پڑھو وہ کتنا خوبصورت تھا، کیسا تھا؟ تو اصل کردار جو ہوتا ہے نا وہ انسان کا کریکٹر ہوتا ہے. یہ ظاہری تو بت ہیں، آپ کو کئی لوگ کتنے اچھے لگتے ہیں؟ اب سے پوچھیں اپنے آپ سے، جتنے بھی لوگ مجھے خوبصورت لگتے ہیں کیا صرف شکل کی وجہ سے؟ کئی بالکل واجبی ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل میں رہتے ہیں. وجہ کیا؟ کہ ان کا کردار بڑا خوبصورت ہوتا ہے. چند جملے لکھیے، ہر ایک اپنے پاس نوٹس کھولیں کہ آپ کو حضرت یوسف کے قصے نے کیا دیا. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی آپ جی. دیکھیے مجھے اس پہ ایک ہی کمنٹ ذہن میں آ رہا ہے کہ کھل وتھ کائنڈنس، لوگوں کو اپنی نرمی کے ساتھ ان کے گرجز کو ختم کریں. لا تصریف کا لفظ ہے نا آیت نمبر 92 میں، اس کا تھوڑا سا آپ کو مفہوم لکھانا چاہ رہی تھی. اگر آپ لکھ لیں، سارا بائز کا روٹ ہوتا ہے. صارف کہتے ہیں آنکھوں کی چربی چھیل دینا، یعنی اس کی جھلی اتار دینا. مطلب یہ ہے کہ جو دھن چھا گئی تھی تمہارے اور میرے بیچ میں وہ اب دور ہو گئی ہے. کبھی آپ نے موتیا کے مریض کو دیکھا ہوگا نا, جو آنکھوں میں موتیا اترتا ہے تو اس کے آگے سے ایک وہ پردہ ہوتا ہے, اس کو کاٹتے ہیں نا. تو مراد جو ہے کہ آج کے بعد میری تمہاری اس موضوع پہ کوئی بات نہیں ہوگی. لا تصریف, ڈونٹ مینشن اٹ, ڈونٹ فیل گلٹی. یہ بڑا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اگلے کو معاف کرنا, بلکہ یہ کہہ دینا کہ آئندہ کبھی اس کا ذکر بھی نہ کرے. کچھ لوگوں کو کوئی نعمت کوئی چیز دے نا, تو وہ بھی بار بار جب ملتے ہیں کہتے ہیں آپ نے یہ ہمارے لیے کہ وہ کیا, تو محسن جو ہوتے ہیں اس جملے کو سننا بھی برداشت نہیں کرتے. جی اور کوئی کسی کے پاس بات ہے؟ جی آپ نے کیا سیکھا اس پوری سٹوری سے؟ جی اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے. آیت 94 میں ایک لفظ آیا تھا تفنی دون, فن ان دال اس کا روٹ ہے. فندا کہتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے عقل کا خراب ہونا, یعنی سٹھیا جانا جو اردو میں لفظ ہے. اسی طرح اس سارے قصے کو اگر ہم ایک پریکٹیکل لائف سے ریلیٹ کریں نا, تو جب شادی ہوتی ہے نا تو اس کے شروع میں صبر کرنا پڑتا ہے اور بعد میں اس کا ریوارڈ ملتا ہے. جو بچیاں اور بچے دونوں, لڑکے کا بھی صبر ہوتا ہے, لڑکی کا بھی صبر ہوتا ہے, گھر والوں کا بھی صبر ہوتا ہے, ساس کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے اور آنے اور جانے والوں دونوں کو. تو اگر شروع میں آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں نا تو کامیابی یقینی ہے. لیکن زبان تیز ہو, دل سخت ہو, تو بعض دفعہ انسان جلد بازی میں آ کر وہ کام کر دیتا ہے کہ پھر ساری زندگی کے فوائد اس سے دور ہو جاتے ہیں. آپ زندگی کا اصل دیکھ لیجیے, شروع میں سب کو محنت کرنی پڑتی ہے. بچے تھے ہم تو روز صبح اٹھ کے بستے اٹھا کے بھیجے جاتے تھے نا اسکولوں میں, پھر پڑھنا, پھر ٹیوشن پہ جانا, پھر اسکولوں میں جانا. آہستہ آہستہ زندگی آسان ہوتی ہے. ٹین ایج لائف میں انسان کبھی نہ بھی پڑھے تو پاس ہو جاتا ہے. تو یہ زندگی کا اصول ہے کہ زندگی کے ابتدائی دنوں میں صبر کرنا پڑتا ہے تاکہ بعد میں کامیابی ہو. تو ایک کال ہے کسی کا کہ کل میں نے وقت کو ضائع کیا تھا, آج وقت مجھے ضائع کر رہا ہے. تو جو کامیاب ہوں گے وہ دنیا میں فائدہ ہوگا. جو کامیابی چاہتے ہیں ان کو اسی دنیا میں یہ اخلاق اختیار کرنا پڑے گا. جیسے رات اور دن آتے ہیں نا, اسی طرح زندگی میں صبر اور شکر آتا ہے. کبھی تعلقات میں دن آ جاتا ہے, کبھی رات آتی. کہ ایسا نہیں ہوتا کوئی بندہ آپ کو کبھی بہت اچھا لگتا ہے, آپ کے خاندان کا ہے شروع سے, بندے سے مراد آپ ہیں, تو آپ کی کوئی دوست ہو سکتی ہے, کوئی کزن. پھر کبھی ایسا فیس بھی آتا ہے آپ کو کچھ بھی نہیں لگتا. پھر کبھی ایسا بھی آتا ہے بہت برا لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ دھوپ اور چھاؤں چلتی ہے, یہ چلتی رہے گی. جو کام آپ نے کرنا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی زبان کو سی لیں اور دل کو بڑا کر لیں. زبان چھوٹی, دل بڑا, یہ کامیاب زندگی کا راستہ ہے. کچھ چیزیں جو آخری آیتوں کے ساتھ ہمیں اور بھی سمجھ آئیں گی اس کو بھی انشاءاللہ لیں گے. اب آپ دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی کا ڈراپ سین ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہانی کب سنائی گئی تھی؟ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا تھا. پوری کہانی میں ایک بار بھی اشارہ نہیں ملا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہیں, سن رہے ہیں. لیکن بالکل سٹوری ٹیلنگ کے سٹائل کی طرح بچے کو اس طرح سے انوالو کر لیا جاتا ہے اس کہانی میں کہ بیچ میں کچھ اور نہیں کہا جاتا. اب آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں, یعنی خطاب کیے بغیر آپ سے بات ہے. آیت 102, ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک, یہ ہے غیب کی خبروں میں سے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف. یعنی یہ قصہ یوسف, جس کے بارے میں نہ آپ جانتے تھے نہ مکہ والے جانتے تھے, یہ سب آپ کے ذریعے پہنچ رہا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن ایک ربانی کلام ہے. یہ قصہ مکہ والوں کے لیے نیا تھا, تورات میں اس کا ذکر تھا, لیکن یہود نے اس کو بہت بدل دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ قصہ ہم تک پہنچا کر اس بات کی دلیل دے دی کہ حق اور حقیقت اللہ ہی کی طرف سے ہے. وما کنت لدیہم, اور آپ ان کے پاس نہیں تھے, کب؟ از اجمعوا امرهم، جب کہ وہ سب آپ کے خلاف اپنے کام جمع کر رہے تھے، یعنی جب سب نے اتفاق رائے کر لیا تھا اپنے معاملے پر، وہم یمکرون، اور وہ سب لوگ سازش کر رہے تھے. اشارہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ان چالوں کا جو ان کے قتل کے سلسلے میں کی گئی. پتہ کیا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، اور دوسری بات اس آیت سے پتہ چلی کہ اب حاضر ناظر نہیں تھے. اگر آپ حاضر اور ناظر ہوتے تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ محمد آپ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، آپ تو اس وقت وہاں کھڑے تھے؟ نہیں. تو قرآن کا اسلوب کیا ہے کہ ایسی خبریں جو ماضی سے متعلق ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنانے کے بعد کیا کہا جاتا ہے کہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھی جب وہ یوسف کو کنویں میں ڈالنے کی کوششیں کر رہے تھے، تو لہٰذا اب ہم نے آپ کو یہ بتا دی. اور ان ساری باتوں کو سننے کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا خیال آیا ہوگا کہ یہود کے تو سارے قبیلے مسلمان ہو جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جو سوال پوچھا اس کا جواب مل گیا، ایسے ہی لگتا ہے نا. اور چلے مکہ والوں نے ان کے کہنے پہ سوال پوچھا تھا، لیکن اتنا خوبصورت اتنا ڈیٹیل جواب پا کر تو سارے ایمان پہ آ جائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، بہت سارے لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں چاہے آپ کتنی ہی خواہش کریں. یہ بہت بڑی حقیقت ہے، جس کا دل نہیں پگھلنا ہوتا نہیں پگھلتا. اتنا خوبصورت واقعہ، اتنی خوبصورت آیتیں بھی لوگوں کو ہدایت سے جاتے ہوئے نہیں روک پاتی، کہاں کوئی کسی کے لفظوں کو سن کے آئے گا. دیکھیے جب کوئی ٹھان لیتا ہے نا بات کو نہ ماننے کی تو وہ نہیں مانتا. اصل میں اس وقت وہ بات نہیں ہوتی وجہ، اس وقت انسان کا نفس آڑے آ جاتا ہے. مکہ والوں کو کچھ اور مسئلہ تھا، مدینہ والوں کو کچھ اور مسئلہ تھا، دونوں مسئلوں کا ایک ہی انجام ہوا کہ وما اکثر الناس بمؤمنین، اکثریت نے ایمان نہیں قبول کیا. کتنی چوٹ پڑتی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، اتنا عمدہ جواب پا لیا، قائل بھی ہو گئے مائل بھی ہو گئے لیکن ایمان نہیں لاتے. اور دیکھیں جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر بات نہیں مانتے تو میری اور آپ کی بات کس کے دل پہ اترے گی؟ کیا کہتے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، لیکن مرد نادہ پہ کلام دل پر بے اثر. آپ پھولوں جیسے الفاظ سے کسی کو دین کی بات بتائیں، جس کو نہیں سمجھ آنی اس کو نہیں آئے گی. اس کے لیے پھر انسان کو اللہ سے بہترین رہنمائی لینے کی ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا وہ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بات بھی آپ نے اتنی پیاری بتا دی اور بات بھی مفت میں بتائی، کیونکہ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی اس پر اجر تو نہیں مانگ رہے تھے، یعنی آپ نے اس فلم اور اس سٹوری اور ڈرامے کے کوئی ٹکٹ تو نہیں رکھ دیے تھے. اوپن عام بات لوگوں کو ہر ایک کو سنانے کے لیے رکھ دی لیکن لوگ نہیں مانے. دیکھیے لوگ بھری بھری ٹکٹیں لگا کر جھوٹے ڈرامے فلمیں دیکھنے جاتے ہیں، اور سچی کہانیاں جس میں اتنے ڈھیر سارے سبق ہیں اس کے باوجود آپ دیکھیے لوگ نہیں مانتے. یہ لوگوں کی محرومی ہوتی ہے. یہ کیا ہے جو آپ کو سنایا جا رہا ہے؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو ایک یاد دہانی ہے جو تمام جہان والوں کے لیے، یعنی یہ قرآن ایک ریمائنڈر ہے، ریکال کرواتا ہے انسان کو، اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے. یہ بے غرض دعوت ہے، کسی مالی یا اخلاقی مفاد سے پاک ہے. پوری کہانی میں نہ حضرت یوسف کا بے لوس ہونا دکھایا گیا، لیکن اتنی باتوں کے باوجود لوگ نہ مانے تو پھر ان کو کہو کہ نہیں تو نہ صحیح. اور حقیقت سے ہے کہ اس کتاب کی آیتوں کو تو وہی پڑھے گا جس نے کائنات کی آیتوں کو پڑھ لیا. اس لیے اگلی آیت میں آپ کائنات پہ غور و فکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت دو ہی ذریعوں سے، دو ہی بڑے ذرائع سے دیتا ہے، یا قرآن کی آیتوں سے یا کائنات کی آیتوں سے. بعض دفعہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کر بھی محروم رہ جاتے ہیں، اسی طرح بعض دفعہ لوگ کائنات میں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ان ساری چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے. تو فرمایا 105، اور کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں جن پر سے یہ گزرتے ہیں. یمرون علیہا، مر یمر سے گزرنا، یہ جو اردو میں ایک لفظ آتا ہے نا مرور ایام، وہ بھی اسی سے، یعنی زمانے کی چال کہہ لیجئے، گھوم گھوم کے واپس آ جانا. کتنے ہی لوگ ہیں جو آسمان و زمین کے اندر سے گزرتے ہیں، نشانیاں آتی ہیں، لیکن وہم انہا موریدون، لیکن یہ ان سے اعراض ہی کرتے رہتے ہیں. کیوں منہ موڑ لیتے ہیں لوگ؟ اب دیکھیں یہ آیت مجھے اور آپ کو پوچھتی ہے کہ باہر کتنی نشانیاں آتی ہیں اللہ کی کائنات میں، گرمی، سردی، دھوپ، چھاؤں. آپ کی اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے کتنے کارنامے آپ کو دکھتے ہیں؟ کئی دفعہ ٹوٹتے گھر جڑ جاتے ہیں، کئی دفعہ بڑے خوشحال رہنے والے ایسے دشمن بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. کوئی بے اولاد ہے تو اللہ اولاد دے دیتا ہے، کوئی اولاد والا ہے اس کو اللہ خالی ہاتھ کر دیتا ہے. کیا یہ ساری نشانیاں کافی نہیں ہیں لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ لوگ پھر کیوں نہیں مانتے، کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس ماننے کے بعد پابندیاں لگتی ہیں. صرف اللہ کو مان لیں کوئی بڑی بات نہیں، پھر اللہ کی بات ماننی پڑتی ہے. تو اصل بات کیا ہے کہ نہ ماننے کا سبب باہر نہیں ہے، اندر ہے. جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور نہ کرے. یہ ایک شکوہ ہے اللہ کا. اور حقیقت ہے کہ جب تک اس کتاب سے تعلق نہیں جڑا تھا، تب تک کائنات بس ایک کائنات تھی. جب اس کتاب سے جڑے تو کائنات بھی ایک کتاب لگنے لگی. آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ اتنی بڑی چھت کیسے ہے. زمین سے فائدے تو اٹھاتے ہیں، لیکن نہ آسمان بنانے والے کو پایا، نہ زمین بنانے والے کو بنایا پایا، کیونکہ یہ لوگ اپنے ہی خیالوں میں. میں جب اس آیت کو پڑھتی ہوں تو میرے ذہن میں ایک شخص آتا ہے جس نے ہیڈ فون لگائے ہیں. اب اس کے ارد گرد کچھ بھی ہو، کوئی باتیں، خوبصورت آوازیں، وہ کانوں پہ اپنے ہیڈ فون لگا کے اپنی دنیا میں مگن ہے. اس کو پرواہ نہیں کون چیخ رہا کیا. یا پھر میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے اپنی آنکھوں پہ کوئی گہری گلاسز لگائے ہوئے ہیں، جیسے سن گلاسز ہوتے ہیں نا بلیک کلر کے. اب اس کو سبز گھاس بھی کالی دکھتی ہے، آسمان بھی کالا ہے، ہر چیز کالی 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 گزر جاتا ہے. واہ موری دون. تو بعض دفعہ ہم اپنی ذاتی زندگی کے دکھوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں، یا اپنی ذاتی زندگی کی خوشیوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں خوشی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کتنی پیاری کائنات بنا دی. لہذا ہم اس بات کو لیتے ہی نہیں. اسی لیے اب اگلی آیت بڑی اہم آیت ہے سورت کی، 106، وما یومن اکثرہم باللہ. اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، الا وہم مشرکون، مگر اس طرح کہ کسی نہ کسی قسم کا شرک پھر بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ہے وہ آیت جس نے مجھے بہت پیچھے، یعنی آپ کہیں کہ میں اپنے اس سارے سفر کے آغاز میں جب اس آیت پہ آئی تھی تو مجھے اس دن یہ بات سمجھ آئی تھی کہ کلمہ پڑھنے والے بھی مشرک ہوتے ہیں. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیحاں اور اس کا اتنی دفعہ پڑھنا ہمیں شرک سے آزاد کر گیا، تو یہ آیت اس کی نفی کرتی ہے. سیدھا سیدھا ترجمہ کرے تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے اللہ کو ماننے والے ماننے کے باوجود مشرک رہتے ہیں. اس آیت پہ مجھے پہلی دفعہ خوف آیا تھا کہ میں بھی مشرک تو نہیں ہوں، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ کو مانتے تو ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کو ماننے لگتے ہیں، کوئی بتوں کو، کوئی مادی چیزوں کو شریک بناتے ہیں. اور ہم مسلمان بس اتنا فرق کرتے ہیں، نام اللہ اللہ کا ہم رام رام نہیں کہتے، کہتے اللہ اللہ لیکن دل میں کئی تاغوت چھپے ہوتے ہیں. یہ فائدہ دے دے گا، وہ نقصان نہ دے دے، اس سے بچ جاؤ، اس کو خوش کر لو، اس کو ناراض کرو. اور جب اصل سے نظریں ہٹتی ہیں نا تو ادھر ادھر نگاہیں اٹھتی ہیں. جب اللہ پہ نظریں لگتی ہیں نا، حنیفیت کی نظر سے آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے رہے، آپ کو ارد گرد کے معبود دکھیں گے نہیں. اور موریدون جو اوپر گزرا ہے اس کا لازمی نتیجہ مشرک ہونا. جیسے آج اب دیکھیں کلاس میں کوئی بیٹھے نا، اگر آپ کلاس بک پہ نہیں دیکھ رہے نا، پارا آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ نوٹس نہیں لے رہے، تو ڈیفینیٹلی آپ ادھر ادھر سوچیں گے. آپ کو خود نہیں پتا ہوتا آپ اس کلاس روم میں بیٹھنے کے باوجود کہیں پہنچے ہوں گے، کوئی بازار میں یا کسی کپڑے کے ساتھ میچنگ کرتے ہوئے، اور کچھ نہیں تو کھانے کو کچھ دل کر رہا ہوگا، اور کچھ نہیں تو سونے کو دل کر رہا ہوگا. لیکن جب تک آپ کی نظریں کتاب پہ ہوتی ہیں، آپ نوٹس لے رہے ہوتے ہیں، آپ کے قلم چل رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو کوئی اور سوچ ہی نہیں آتی. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہی بات ہے. اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگی رہیں گی، توجہ رکھیں گے، باہر ذرا سا بھی شور ہوگا نا تو آپ ڈسٹرب ہوں گے. لیکن جو اللہ کی قدر نہیں پہچانتا، وہ پھر بہت ساروں کی قدر پہچاننے لگتا ہے، وہ دوسروں کو اپنا سہارا لاتے ہیں. دیکھیے بت پوجنے والے دنیا میں بہت تھوڑے ہیں، لیکن نفس کے بت کو پوجنے والے بہت سارے ہیں. سب سے بڑی گمراہی جس کا عموماً لوگ شکار رہے ہیں وہ شرک نہیں ہے کہ جس میں اللہ کو نہ مانے، بلکہ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ شرک. اللہ کو مان کے بھی لوگ مشرک ہو جاتے ہیں. بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا, آپ اس کو توجہ نہ دیں تو وہ رونے لگتا ہے, وہ کہتا ہے ماں میری طرف دیکھ رہی نہیں رہی, اس کو رو کے بلاتا ہوں. جب بچہ ہمارے دیکھنے یا نہ دیکھنے کو محسوس کرتا ہے تو سوچیے کہ اللہ کی ذات جس نے سب کچھ دیا وہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا. اس لیے بہت ضرورت ہے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو سیدھا رکھنے کی. ہمارے دل میں کچھ اور ہو, باتیں اور, خیالات اور ہم اللہ کی جنت میں پہنچ جائیں, یہ ممکن نہیں ہے. اور دیکھیں یہاں لفظ مشرکون آیا, کچھ چھوٹا لفظ نہیں آیا کہ چلو ملزمون, مجرمون, مفسدون, باللہ کو محکم کرنے کی. سورۃ النساء 48 اور 116 میں ہم نے شرکی قباحت دیکھی تھی, بدترین گناہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک ایسا گناہ کہ جو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک بندہ خود توبہ کر کے نہ جائے گا. تو ضرورت ہے کہ آج کے دور کے شرک کو پہچانے. آج کون سا شرک ہے؟ بت پرستی کا شرک نہیں ہے, کواقع پرستی کا شرک بھی نہیں ہے کہ ستاروں کو پوجے, چاند اور سورج کو پوجنے کا بھی شرک نہیں ہے. آج اصل میں شرک ہے تو شرک فی ذات ہے, اللہ کے ساتھ شرک فی صفات ہے. آج کا شرک بہت طرح سائنس سے ملا ہوا ہے, مادہ پرستی, قوم پرستی, نفس پرستی, دولت پرستی کا شرک ہے, رسم و رواج پرستی, خاندان پرستی, اس طرح کے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں آؤ ذرا پھر دیکھو, بہت ہی زیادہ ڈرانے والی آیت ہے, آیت 107. اف امینوا ان تاتیہم غاشیہ من عذاب اللہ. کیا وہ اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کیا تم کہ ان پر ڈھانپ لینے والی آفت اللہ کے عذاب کی؟ یعنی ایسے ایسے شرک کر کے اللہ سے بے خوف ہو گئے, ندر ہو گئے, ان کو نہیں پتا کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. او تاتیہم الساعۃ بغتۃ وہم لا یشعرون, یا ان کو یہ ڈر بھی نہیں رہا کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک اور انہیں اس کا احساس تک نہ ہو. اللہ اکبر, اس سے زیادہ ڈرانے والی آیت شاید پوری صورت میں ایک بھی نہیں گزری. کتنی پولائٹ صورت تھی. ہم عموماً فلموں ڈراموں کے اینڈ پہ کیا کرتے ہیں؟ مزے, تبصرے, شادی ہو گئی, پھر دلہا دلہن خوش رہنے لگے, پھر سب ہنسی خوشی رہنے لگے. اکثر کہانیوں کے اینڈ پہ ہی ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کا مزاج قصہ گوئی کا نہیں ہے. کوئی ذکر نہیں آیا کہ یوسف کی زلیحا سے شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی, اور کیا یوسف نے زلیحا کے شادی کے لیے عزیز مصر سے کہا ہوگا کہ ذرا چھوڑو اس کو تو میں شادی کروں اس سے, اور یوسف کو اور کوئی نہ ملا, اور ملی بھی ہوگی تو اللہ نے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا. لوگوں نے کہانیوں کی کہانیاں گھڑ کے رکھ دی. اللہ چاہتا ہے کہ اس سے عبرت لو. پڑھ کے بھی اخلاق نہیں سمرے, اللہ سے تعلق نہیں جڑا تو کیا بنا؟ پھر نفس کے بت کو پوچھتے ہو. تمہاری انا پہ بات تو پڑھے, پھر دیکھو تم کیسے تڑپتے ہو. تم جو مرضی کرو لیکن اصل دین کیا ہے؟ ایک آیت میں دین بتایا, آج 108 میں قل ہاذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سارے جھٹلانے والے جو آپ کی بات نہیں مانتے, آپ ان کو کہہ دیں کیا یہ میرا راستہ ہے. کون سا؟ اخلاص کا اور احسان کا اور لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا اور توحید کا. یعنی یہ جو دین اسلام مجھے ملا میں اس پہ بڑا خوش ہوں. ہاذہ سبیلی, لکھیے توحید کا راستہ. بصیرہ کیا؟ سرٹن نالج ہے, قرآن, سنت, دانائی, دل کی روشنی. اب مجھے یہ قرآن مل گیا, سنت مل گئی ہے, اللہ بصیرت, بصیرت کے ساتھ میں اور میرے ساتھی, اب مجھے کوئی ادھر ادھر نہ بلائے. بس میں اس راستے کو چھوڑ کے اب کہیں نہیں جاؤں گا, کیونکہ وہ سبحان اللہ ہی پاک ہے, وہ اللہ, وما انا من المشرکین, اور ہرگز میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس ایک آیت میں کیا بتایا؟ توحید, شعوری ایمان, اس کی ضرورت ہے. دائیے دین کو صرف لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑنا چاہیے, دیٹس اٹ. اس پہ ایک بہت ہی خوبصورت لیکچر ہے, اگر آپ سن سکیں, اسی نام سے ہی ہوگا غالباً, کہ ادعو الی اللہ, رمضان کے کسی موقع پہ ہوا تھا کہیں, کہ اصل دعوت ہی یہ ہے, ڈی ٹریک ہوئے بغیر, ڈسٹریکٹ ہوئے بغیر, ادھر ادھر کی فکی باتیں, سائڈ ایشوز, فروعات کو چھوڑے بغیر, فرقہ واریت, مسلک, جماعت, گروہ سے جوڑے بغیر, ادعو الی اللہ. یوسف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی کی دلیل تھی کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں, جماعت کی طرف نہیں, استاد کی طرف نہیں, گروہ کی طرف نہیں. اللہ بصیرتن پوری یقین سے یہ بات کہتا ہوں, پوری یقین سے یہ بات کہتا ہوں, کنوکشن کے ساتھ, میرے پاس ساؤنڈ نالج ہے, ہینگی پینکی نہیں, ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا ہے کس کی سن اس کی سن, یہ میرے دل کی پکار ہے. اور صرف میں نہیں, انا و من تبانی, میں اور میرے ساتھی سب یہ کام کر رہے ہیں. یہ ہے داعی دین کا یقین جو یہ کام لے کے کروائے گا آپ سے آخری دن تک. اور لوگوں کو دیکھ کے آئیں گے تو لوگوں کو دیکھ کے چلے جائیں گے. ایک جملہ لکھ لیں, خود کو لوگوں کے رویوں کا تابع نہ کریں ورنہ آپ نقصان پائیں گے. کوئی آپ سے اچھی بات کہہ دے گا آپ بہت خوشی خوشی وہ کام کریں گے, اپریشیٹ کرے گا, آپ کی طاقت اور بڑھ جائے گی. اور ادھر کسی ایک نے آپ کی بات نہ مانی, آپ کی بات سے پیچھے ہٹا, تو آپ کہیں گے مجھے ضرورت ہی نہیں. دیکھیے ایک عورت شادی کرتی ہے نا تو کئی طرح کے حالات سے گزر کے زندگی گزرتی ہے. اور کوئی عورت شوہر کو صرف یہ دھمکی دیتی رہے کوئی بات کی تو تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی, اور میاں کو بات کر دے صبح میں جا غصے میں اور رات کو آئے تو کہ میں نے تو کر لی کہیں اور شادی, از اٹ پاسبل, مجھے نہیں ہے تمہاری ضرورت. اس طرح سے زندگی میں نہیں ہوتا تو اللہ کے معاملے میں انسان کیسے چلتے چلتے ہدایت کا راستہ چھوڑ دے. اللہ نے تو شادی کے بعد اگلی شادی کے بیچ میں بڑی لمبی چوڑی باتیں ڈالی ہیں, اتنے مرحلے طے کرنے تو پھر کام کر لو, پھر تم کسی دوسرے مرد کے پاس جاؤ. تو ہم کیسے ایک لمحے میں اللہ کے راستے کو چھوڑ کر, آپ کہتے ہیں اللہ کا راستہ چھوڑ کے اللہ ہی کے راستے پہ رہتے ہیں, کوئی شیطان کے نہیں جاتے, لیکن وہی بات ہے کہ اپنا شوہر چھوڑ کے اگلے شوہر کے پاس جاتے ہیں تو ایک دن میں تو کوئی نہیں جا سکتا نا. یہ نفس کو سمجھانے کی ضرورت ہے. اور مجھے خود کو جو فیل ہو رہا ہے کہ سورت یوسف پڑھنے کے بعد جس طرح کہنے چاہیے کہ اس سال کے دورے قرآن کی گراؤنڈ بن گئی ہے, مجھے خود کو فیل ہوتا ہے. بار بار میں نے اپنے آپ کو روکا کہ نہیں یہ بات یہاں نہیں بتانی, یہ وہاں بتاؤں گی جہاں بندگی کا موضوع آئے گا. قرآن پورا پڑھ جاتے ہیں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے لیکن شعری ایمان نہیں ملتا, بلائنڈ فیتھ, اندھے گونگے بہرے بن کے ہم وقت اور معاشرے کے غلام بنے ہوتے ہیں. اور پتہ کس دن چلتا ہے, جب ہم پہ وقت آتا ہے خوشی کا یا غم کا, کوئی دکھ کا یا سکھ کا. اللہ چاہتا ہے لوگ ہر چیز سے بے نیاز ہو کے ادعو اللہ, یہ وقت آ جائے زندگی میں پھر آپ کو کسی کی پرواہ نہیں. اب اگلی آیت میں نبوت کی بات ہے, پہلے میں اللہ کی بات, آیت 109, وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نہیں بھیجتے رہے آپ سے پہلے رسول بنا کر مگر مردوں ہی کو, انسان تھے وہ, مرد تھے, بستی والوں کی طرف بھیجتے تھے. یعنی آپ بھی نبی, آپ بھی انسان ہیں, یوسف بھی انسان تھے, موسیٰ بھی انسان تھے, جو انبیاء رسل آتے گئے وہ بہت سب انسان تھے, ان کے سے انسانی ضروریات تھی, کھاتے تھے, پیتے تھے, شادیاں تھی, بچے تھے. بس سب ہوتا کہ لوگ ہدایت کی طرف آنے کے لیے شرط کے لگا دیتے ہیں کہ ہدایت کی طرف بلانے والا بشری تقاضوں سے آزاد ہو. اسی سے تصوف نے جنم لیا. فلاں پیر صاحب کبھی سوئے ہی نہیں, وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے رہتے ہیں, ان کو تو نہانے کی حاجت نہیں ہوتی اور ان کو تو وضو کی ضرورت نہیں اور ان کی تو نمازیں پڑی پڑی ہوئی, دس اینڈ دیٹ. نقصان کیا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ پھر ایسے انسانوں کی شخصیت کے سحر میں کھو جاتے ہیں اور الہ ربی الہ اللہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں نبی انسان تھے. کیا آپ کو حضرت یوسف کی کہانی پڑھتے ہوئے کہیں بھی کوئی ایسی فیلنگ آئی کہ وہ انسان سے بڑھ کے کچھ تھے؟ نہیں دکھا نا. کھاتے بیتے دکھ بھی آئے, تکلیفیں بھی آئیں, صحت بھی ملی, کہیں غم آئے, لیکن ان کا رویہ فرشتوں والا تھا. یہ کہہ سکتے ہیں نبیوں کا وجود مٹی کا ہوتا ہے لیکن ان کا اخلاق اور ان کے معاملات نورانی ہوتے ہیں. یا جو نور اور بشر کے جھگڑے چھیڑ کے امت کو کیوں توڑ دیا کہ اللہ کے نبی نوری تھے یا بشری تھے, آپ کو مجھے اس سے کیا لینا؟ ہم سے کل یہ پوچھا جائے گا کہ ان کی بات مانی کہ نہ مانی. اس نے امت کو آج توڑا ہوا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ نبیوں کو رول ماڈل بناؤ گے زندگی خوبصورت ہوگی. نبیوں کا مشن تھا عدل اللہ. پہلے نبیوں کے مشن کی بات کی اور اب نبیوں کا مقام بتایا جا رہا ہے کہ اپنی زندگیوں کو ذرا لے کے تو دیکھو, نبی کیا تھے, کن حالات میں انہوں نے دین کے کام کیے, تم کیا ہو؟ وہ تو پوری یہ بصیرت ہے نا, اس کو کنوکشن لکھیں, سیلف موٹیویشن لکھیں, ہر حال میں دین کا کام کرتے تھے. دیکھیے ایک ہوتا ہے دین رواجی تقلیدی اور ایک ہوتا ہے بصیرت والا, فرق ہی یہ ہے. جو لوگ رواجی مسلمان ہیں نا, سمجھتے ہیں نا روایت لفظ کو, وہ نمازیں بہت اچھی پڑھیں گے, حج ہر سال کریں گے, موقع مل جائے عمرہ کریں گے, روزے رکھیں گے, کھانے کھلائیں گے, افطاریاں کریں گے, مسجدوں میں قالین بچھائیں گے. لیکن ایک جملہ لکھ لیجئے, رواجی مسلمان کبھی تبلیغ کا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ اس میں بہت ساری مخالفتیں ہیں. مسلسل کام ہے. تبلیغ کے لیے شعوری دین کی ضرورت ہوتی ہے. تقلیدی ذہن کے ساتھ صرف بندہ لوگوں کی پیروی کرتا ہے, سیلف کانشس, لوگ مجھے کیا کہتے ہیں, لوگ میرے سے ناراض نہ ہو جائیں. آپ دیکھیں قرآن کی بات کچھ اور دکھتی ہے, ہماری گھریلو زندگی کسی اور رخ پہ چلتی ہے. کنٹرڈکشن ہے, کون بول لے, کیا کروں کیا چھوڑوں. کچھ لوگ تو کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. کرنا کیا ہے, اس ماحول کو چھوڑنا ہے, بدلنا ہے, تبدیلی لانی ہے. اس طرح سے روایتی دین, رواجی دین بدل کر اصل دین پہ آتے ہیں. اعلیٰ بصیرت ہے. انبیاء کرام کو جب حق نظر آ گیا نا تو وہ چین سے نہیں بیٹھے, آگے پہنچاؤ, بلغوا لو انی آیا, آگے پہنچا دو, دوسرے کو بتاؤ. اور رواجی مسلمان اس کو دیوانگی کہتے ہیں, ایکسٹریمزم کہتے ہیں. یہ کون سا دین ہے کہ آپ آج بھی دین پہ, آج بھی آپ نیکی کا کام کرنے جا رہے ہیں, جبکہ کوئی بھی مثال لے لیں, بیسوں مثالیں ہماری زندگی میں ہر روز چلتی ہیں. آج تو گھر میں اتنا کام ہے تو ہم یہ کام کریں, آج تو موسم بڑا بگڑا ہوا ہے تو آپ یہ کام کر رہے ہیں, آج تو یہ آج تو یہ. اس لیے کہ جس کو بصیرت مل جاتی ہے نا اس کو چین نہیں آتا. کبھی اللہ کے نبی کی تڑپ دیکھی, آج ہی طائف کی بات سنی ہے. کیوں کہتے طائف پچھلے سبق کے خلاصے میں, نہ چاہتے طائف, مکے میں بات تو ہو گئی تھی نا, وہ جان پہ لی ہوئی ہے اور کوئی اچھی امید نہیں, کو پھولوں کے ہار کوئی نہیں تھے پہنانے کسی نے. یہ بات ہی شاید ادھر والے نہیں مان رہے تو ادھر والے مان جائے. یہ تڑپ آپ کو سونے نہیں دیتی. لوگ نہیں آتے نہ آئے, ہم نے جانا ہے. کوئی نہیں مانتا نہ ماننے, ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. یہ صورت یوسف کا اینڈ ہو رہا ہے, آپ کو بھی غور کر رہے ہیں اس پہ. ہم حالات کے غلام بنے رہتے ہیں, اللہ ہمیں اپنا غلام بناتا ہے. ادعو الی اللہ, میں تمہیں رب کی طرف پکارتا ہوں. آج آپ دیکھیے گھنٹوں کے اعتبار سے ہم ایک فنکشن میں وقت لگا دیتے ہیں, کوئی جلدی نہیں لوگوں کے چہرے پہ دکھتی, کوئی خوف نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. اور مجھے یہاں کی کرنسی کا اتنا نہیں اندازہ, سینکڑوں تو لگتا ہی ہوگا نا, ایک کھانا کھلاتے ہیں ایک فنکشن جب ہم کرتے ہیں. وقت, صحت, انرجی, گھر میں کتنی چینجز ہوتی ہیں, اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. ہم ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں صرف ایک دعوت کھلانے میں, بڑے بڑے ہوٹلز, کیا کچھ. سب کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے, کر سکتے ہیں تو کرنا, کوئی اس کو بیوقوفی نہیں کرتا. اللہ کے بندو, اتنا پیسہ جو اس کو جمع کر کے کچھ اور نہیں تو اپنا فریضہ ہی پورا کر لو حج کا. سب کو ایزی لگتا ہے, ایزی گوئنگ. لیکن جہاں اپوزٹ دا ٹائڈز, ایک ہوتا ہے موجوں کے رخ پہ چلنا, اٹس ویری ایزی. ہماری استاد تھی ایک, تو وہ ہمیشہ ایک ہی مثال دیتی تھی جو میرے لاشور میں بیٹھ گئی ہے بچپن سے. وہ کہتی تھی دیکھو کوئی سمندریا ہے تو اس کے اندر کوئی چیز پھینک دو. آپ سوچیں نا کہ کوئی دریا بہ رہا ہے تو آپ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ادھر پھینک دیں, کتنا آسان ہے. وہ جائے گا جائے گا, جدھر پانی گیا ادھر چلا گیا. لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس پانی لکڑی کے ٹکڑے کی اپنی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے. جدھر دریا آئے گا ادھر جائے گا, راستے میں کوئی پتھر آئے گا دریا راستہ بدلے گا, وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو جائے گا. کہتے ہیں اب کوئی اس میں ایک پتھر کا ٹکڑا ڈالے یعنی لکڑی کا, اور اس کو کہیں کہ اس دریاؤں کے رخ کے اپوزٹ چلو, یہ تھپیڑوں کا سفر ہے, اس میں سانس پھولتا ہے. یہ بس صرف اس کو سمجھ آتی ہے جس کو بصیرت مل جائے. ہر ایک کو نہیں آئے گی سمجھ. ابھی تو آپ میں سے بہت سارے لوگ جھڑیں گے. اللہ سے مانگا کریں خیریت کہ اللہ میرے قدم جمے رہے, پہلی آندھی پہ بچ گئی, دوسری پہ نہ چل پڑوں, تیسری پہ. اور پھر تو بڑی خوشیوں اور غمیوں کی آندیاں چلنی ہیں ہماری زندگی میں, ہم سے تو ایک خوشی نہیں سنبھلتی. خوشی دینے والے کو ہم بھول کے نماز پڑھے بغیر سو جاتے ہیں, ہماری فجر قضا ہو جاتی ہے. واٹ ڈز اٹ مین, یہ جوک ہے, ایک مذاق ہے. ہم نے اپنے رب کو واللہ ہی پائے ہی نہیں ہے. میں تو اپنے بارے میں کہتی ہوں, آپ کا تو مجھے کسی کو نہیں پتا, آپ کا مجھے نہیں پتا. لیکن وما قدر اللہ حق قدری, آج ہمارے گھروں میں, ہمارے سکولوں میں, ہماری دعوتوں میں کیا ہو رہا ہے. یہ کتاب اتنی پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہم اس کو پیچھے ڈال کے اپنے تعلقات نبھا رہے ہیں, کھاتے ہیں. کتنی فکر ہوتی ہے کسی ایک دن کسی نے دو گھنٹے کے لیے ہمارے گھر میں آنا ہو, سچ بتائیے ہمارا دل دماغ سوچ ادھر نہیں لگ جاتی. حالانکہ دو گھنٹے میں نہ بھوک لگتی ہے نہ کوئی, لیکن محبت میں, پیار میں اور خیال میں کہ چلو بھوک کا وقت ہے. تو یہ جو کتاب کی بھوک لوگوں کو لگی ہوئی ہے, یہ لوگ کیوں نہیں ہمیں دکھتے؟ یہ بصیرت نہیں ملی. یہ تھا نبیوں کو تڑپ, غم لگا ہوا, کیا کریں. نبیوں کا اور ان کے ساتھیوں کا جینے کرم نرالا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتا, یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدا, یہ ذوق خدائی ہے. ادو الہ ربی, یہ مل جائے, یہ مانگے, سب اپنے لیے دعا کرے, اللہ مجھے اپنا ذوق دے دے, مجھے اپنی محبت دے دے, مجھے اپنی معرفت دے دے, ورنہ آپ سب لڑک جائیں گے. کوئی جلدی کو بدیر, چند وہی پتے رہ جاتے ہیں درخت پین پہ کہ جو بصیرت کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. دیکھیے ہلکا بندہ ہوتا ہے نا تو اس کا وزن کوئی نہیں ہوتا. ایک حکایت پڑی تھی کہ ایک درخت تھا تو اس کے اوپر ایک بلبل بیٹھا ہوا تھا, تو اس بلبل کے منہ پہ میں ایک پتھر تھا چھوٹا سا, تو اس نے ایسے ہی پانی میں پھینکا, تو جب وہ پانی میں گرا تو تھوڑا سا شور اٹھا, ببلز ہوئے, ایسے گرداب سے بنے تو ہلچل ہوئی. یہ دیکھ کر درخت کو بڑی آر آئی, اچھا جی اس نے یہ کیا, تو اس نے بھی اپنا ایک پتا درخت سے گرایا کہ میں بھی ذرا اس کو نیچے پھینکوں. جب وہ درخت کا پتا اس پانی پہ گرا, نہ شور, نہ ہلچل, نہ گرداب, نہ کچھ, تو یہ بات دیکھ کر وہ پرندہ مسکرایا. یہ حکایت ہے مولانا رومی کی. وہ ہنسا کہنے لگا, دنیا میں وہی ہلچل پیدا کرتے ہیں جن کے اپنے اندر وزن ہوتا ہے. آپ کے اپنے اندر ہی وزن نہیں ہے, آپ تو خود ہلکے پھر رہے, اچھلتے پھر رہے ہیں. چھوٹی سی بات پہ تو آپ ایسے ہلکے ہو کے ہوا کی طرح ویکیومڈ ہو جاتے ہیں. آپ اور میں دنیا کو کیا دیں گے؟ آج ہم مسلمانوں کا اپنا وزن ختم ہو گیا, اس لیے ہم ندیوں کے اس مشن کو سمجھے ہی نہیں. افلم یسیروا فی الارض, تو کیا یہ لوگ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم, وہ دیکھتے تو صحیح کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کدھر ہیں وہ سارے کھانے پینے موج مستی کرنے والے؟ چلے گئے نا دنیا سے. تم اپنی زندگیاں سنوارتے رہو, خوش رہو. یاد رکھیے جب تک پورے معاشرے کو نو نہیں کہیں گے نا, لا کی تلوار سے سارے تابوتوں کے سر نہیں قلم کریں گے, آپ کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آئے گی. ہم اپنے رسم و رواج, اپنی پرائرٹیز, اپنی سوسائٹی کو نو کہہ ہی نہیں پاتے, ایک ہی نو کہتے ہیں کتاب کو, اور وہ نو اتنی لمبی بار دفعہ پڑتی ہے کہ اللہ کی بنا ہاتھ ہی نہیں آتا سر چھٹا ہوا. پھر ایسے زندگی میں بعض دفعہ یہ کتاب ہمارے نکل جاتی ہے, تو اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو شرک سے پار کرو. سبحان اللہ, اللہ کے پاک ہونے کی بات ہے. اور رہ گئی دنیا, تو ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا افلا تعقلون, اور یقیناً آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کریں. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ابھی بھی تمہیں مشکل لگتا ہے؟ ابھی بھی تمہیں آخرت اور دنیا کا فرق نہیں سمجھ آتا؟ ابھی بھی تم نے ابھی موت اور زندگی کی حقیقت نہیں پڑھی؟ کیا نہیں تھا یوسف کے پاس اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے, اپنا ساتھ دے, نیکوں کا ساتھ دے, اللہ ابھی بھی تو میرے ساتھ اچھا معاملہ کر دے. تو تمہیں نہیں ابھی سمجھ آئی کہ دنیا کیا؟ آج آنکھیں بند کریں گے نا, یہ دنیا ہمارے سے پہلے آنکھیں پھیرے گی ہم سے. آج ہم آنکھیں بند کر کے تو دیکھیے آپ. میں کہتی ہوں کسی کو اگر اللہ ایک دفعہ دنیا سے بھیج کر واپس لائے ایک آدھے گھنٹے کے بعد, تو پھر سمجھ آ جائے گی کہ وہ سفر کیا تھا اور یہ کیا تھا. نبیوں نے زندگیاں لگا دی, حتیٰ کہ کیا ہوا, آیت 110, حتیٰ اذا استیأس الرسل, یہاں تک کہ جب رسول مایوس ہو گئے. اللہ اکبر, وظنوا انہم قد کذبوا, اور لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا, نعوذ باللہ. جاہم نصرنا, تو ان کو ہماری مدد آ پہنچی. یہ جاہم نصرنا بولتے ہوئے مجھے ایسے لگا کہ بلڈ پریشر چیک کرتے کرتے سانس رکنے لگا کہ ایک دم ریلیز کر دیا کہ نہیں پھر ہماری مدد پہنچ گئی. فنجی من نشاء, پھر بچا لیا گیا ان کو جن کو ہم نے چاہا. لوگ اپنی چاہتوں سے نہیں بچتے, اللہ کی چاہت سے بچتے. ولا يرد باسنا للقوم المجرمين, تو ہمارا عذاب پھیرا نہیں جا سکتا مجرم قوم سے. یہ ہے اصل حقیقت. نبی کس سے مایوس ہوئے؟ یہ مشکل آیتوں میں سے قرآن کی, کہ رسول کیسے مایوس ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی نبی کسی قوم کی طرف بھیجے جاتے ہیں نا تو قوم میں بہت بگاڑ آ چکا ہوتا ہے, جیسے آج کے دور کے مسلمانوں میں آیا ہوا ہے. واللہ یہ اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ بنایا ہوتا, خاتم النبیین نہ ہوتے محمد رسول اللہ, تو اس وقت آپ دیکھتے لگاتار نبی آتے جو بگاڑ ہے اس وقت دنیا میں. ہر ملک کا نبی الگ ہوتا, ہر علاقے کا نبی الگ ہوتا. جب نبی آتے ہیں نا تو وہ لوگ جن کی فطرت سلامت ہوتی ہے, جن کا پوٹینشیل ابھی موجود ہوتا ہے, اوپر حالات کے کچھ پردے ڈال دیے گئے ہوتے ہیں, وہ تو ایمان لے آتے ہیں. نبی آتے ہیں اوپر سے رسم و رواج اور رسمی رواجی دین کی باتوں کو ہٹاتے ہیں, اندر سے سچا ایمان آ جاتا ہے. اب وہ آگے بالکل ایسے جیسے لسی کو بلو رہے نا تو جو اندر مکھن بٹر ہوتا ہے نا, جو اس کے اندر چکنا ہے, وہ سب مکھن بن کے اوپر آ جاتی ہے, پیچھے کیا رہ جاتی ہے نیری لسی. اب جس لسی میں سے مکھن نکل چکا ہو آپ اس کو بلو رہے, کیا نکلے گا؟ کچھ نہیں نکلے گا. تو جب ان دلوں میں تیل نہیں رہتا, ہدایت نہیں نکلے گی ان کے دلوں سے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ہماری پکڑ آ جاتی ہے. نبیوں نے اپنی زندگی کو لے, اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے کبھی نہ جاتے اگر آپ کو یہ یقین نہ ہوتا کہ اب یہاں کچھ نہیں رہا. کھوکھلے لوگ ہیں جن کو صرف اپنی زندگی پیاری ہے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا, یہ کیا تھا, کون سا جھوٹ؟ یا ظنوا سے مراد وہ قوم ہے جن کے پاس نبی آتے ہیں. جیسے آج کے دور میں نبی یا اللہ کی بات سنی جائے, اور آپ سب ہیں کہ جب ہم اتنی کچھ خبریاں سنتے ہیں قرآن میں اتنی, لیکن عملی زندگی میں دین پہ آتے ہیں تو آزمائشیں ہی آزمائشیں, تو لگنے لگتا ہے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا ایمان لانے سے. کہا جب لگا صحابہ کو بھی کہ اللہ کے نبی متا نصر اللہ, ایسے لگا کہ اب کوئی نہیں آنا. دوسری طرف ان قوموں کے لیے بھی جن کو اتنی خر مستیوں کے باوجود کوئی پکڑ ہی نہیں آتی دکھتی, تو وہ بھی کہتے ہیں کوئی عذاب وذاب نہیں ہے, ایسی باتیں بناتے ہیں, جو جی اور جینے دو, موج مستی, پھر جا ہم نصرنا, پھر ہماری مدد آتی ہے. کن کو؟ نبیوں کے ساتھیوں کو. اوپر سے بات چل رہی ہے انا وار من تبانی پہ, پھر اللہ نے جات دیتا ہے جن کو چاہتا ہے اور فیصلے ہو جاتے ہیں, چھٹ جاتے ہیں نبیوں کے باندھ جانے کے بعد لوگ اچھے اور بروں میں. اور آخری آیت لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب, یقیناً ان پرانی یا پچھلی یا سابقہ قوموں کے واقعات میں ہوش مند لوگوں کے لیے عبرت ہے. عبرت لیں گے تو بہت کچھ ہے, عبور کر جائیں گے. جیسے دریا عبور کرتے ہیں نا, وہی ہے عبرا کہتے ہیں پانی کے اوپر سے گزرنا, یعنی اس سورت یوسف میں سے عبرت لے جاؤ. ماں کا نا حدیث ہے یفترا, یہ قرآن ایسی بات نہیں ہے جسے گھڑ لیا ہو, یہ فیبریکیٹڈ تھنگس نہیں ہے, جھوٹ کی باتیں نہیں ہے. ولکن تصدیق الذی بین یدیہ, بلکہ یہ تو تصدیق کرتے ہوئے آیا اس کی جو اس سے پہلے موجود تھی. کیا یہ واقعات تورات میں بھی تھے, قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے سلسلے میں آپ دیکھیں تو تورات اور قرآن میں اس میں بہت زیادہ خرابی ہیں. آپ کو میں انشاءاللہ موقع ملا تو تھوڑا سا بتا بھی دوں گی کہ کس طرح سے قرآن نے قصہ یوسف کو پیش کیا اور تورات میں کیا باتیں تھیں, پڑھتے ہوئے بھی حیا آتی ہے. جتنا انہوں نے اس کو ڈسٹرائے کر دیا اور اس کے اندر سے خرابیاں پیدا کر دی, کہا نہ صرف یہ کہ یہ ویریفائی کرتا ہے بلکہ وتفصیل کل شیئن, اور اس میں تفصیل ہے ہر چیز کی, وہ خدن, اور یہ ہدایت بھی ہے, وہ رحمہ, اور رحمت بھی ہے. کس کے لیے؟ سب کے لیے. نو, لقومی یؤمنون, اس قوم کے لیے جو ایمان لائی. جو ایمان کی نظر سے اس کتاب کو پڑھے گا اس کو اس میں سے ہدایت بھی ملے گی, رحمت بھی ملے گی, سب کچھ ملے گا, کیونکہ یہ کتاب آخری کتاب ہے, الٹیمیٹ ٹروتھ ہے. دس از دا لیٹسٹ ورژن, اس کتاب پہ جو باتیں آ گئی ہیں اس کو دیکھنا ہی پڑے گا. تو لہذا جس نے اس کو نہ ماننا پھر وہ کس کو مانے گا؟ جو اس پہ بات نہ کرے وہ کس پہ بات کرے گا؟ دیکھیں عموماً تو قصہ گوئی ہوئی, بات ختم, فلم ختم, ڈرامہ ختم, لیکن یہاں مقصد پہ لمبی بات ہو رہی ہے, کیونکہ اس کے بغیر تو پھر بات ہی نہ بنے گی. ہم سب کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے. ہر نبی کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو ادعو الی اللہ, علی بصیرہ, سبحان اللہ, ما انا من المشرکین, افلا تعقلون, وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقُوا، یہ پکارے ملیں گے، کہیں بھی آپ کو کوئی کانٹراڈکشن نہیں ملے گا کسی نبی کی کہانی کو پڑھتے ہوئے کہ ان کا میسج، ان کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف تھا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ ہم سب کی اصلاح فرما دے. یہ تھی سورت یوسف. اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں غور و فکر کرنے اور اپنے لیے نصیحت کی غذا لے والا بنا دے. یہ صرف خدن اور رحمہ کا ایک فرق نوٹ کر لیجئے. قرآن ابتدا میں خدن بنتا ہے، جیسے اب آپ گائیڈنس لے رہے ہیں، پھر تجسس بڑھتا ہے. کیا ہے اس میں، اگلی صورت میں اب کیا آ رہا ہے؟ ہر صورت کے خاتمے پہ اگلی صورت کا انتظار، پھر تجسس پڑھتا ہے، پڑھتے پڑھتے رحمت کا بنتا ہے جب منزل نظر آنے لگتی ہے. جب قرآن تکمیل کے مراحل میں ہوتا ہے نا تو یہ رحمت بن جاتا ہے. بالکل ایسے ہے کہ جو گاڑی چلانا سیکھتا ہے نا تو شروع میں گاڑی چلاتے ہوئے فکر ہوتا ہے، رستہ بھی دیکھنا ہے اور گاڑی کا طریقہ بھی سیکھنا ہے. لیکن جب تھوڑے دن گاڑی چلاتے رہتے ہیں، آپ ڈرائیونگ میں بھی کیئرفل ہو چکے ہوتے ہیں، آپ کو اب دیکھنا نہیں پڑتا کون سا گیئر بدل رہی ہوں، کدھر ہے، کیا سپیڈ ہے، کلچ ہے کہ بریک ہے، اور راستے بھی یاد ہو چکے ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں گے کہ جتنا زیادہ آپ قرآن میں آگے بڑھتے جائیں گے نا تو یہ قرآن آپ کی رحمتیں بنے گا، آپ کے دلوں پہ اس طرح سے پھوہار بن کے پڑے گا کہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر سے بہت سارے سبق لینے پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی وہ دن لے کر آئے کہ یہ کتاب ہمارے بن جائے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد لله آج کا لیسن مکمل ہوا ہمارا، اور سورہ یوسف اپنے امیزنگ لیسنز کے ساتھ اور ماشاءاللہ بہت سارے عمل کے پوائنٹس کے ساتھ آج مکمل ہوئی. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. مجھے امید ہے آپ لوگوں نے نوٹس بنائے ہوں گے اور بہت سارے عمل کے پوائنٹس لکھے ہوں گے، کیونکہ سیکھنے کے لیے بہت کچھ تھا نا. سورہ یوسف بہت کچھ سکھاتی ہے ہمیں. اپنی پرسنل لائف میں اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنے تھنگس ٹو ڈو میں آج لکھے ہوں گے یا ارادہ کیا ہوگا، ایسا ہی ہے نا. الحمدللہ جی ماشاءاللہ ہم نے آج دیکھا کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ معاملہ رکھا. ہر آیت اپنے اندر ایک خزانہ رکھتی ہے. جی بے شک سسٹر، بالکل ٹھیک آپ نے کہا. یہ بتائیے کہ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کے بھائی تھے تو کیا انہوں نے تانا دیا، کوئی بات ایسی کہی جو اگلوں کو، ان کے بھائیوں کو بری لگے؟ نہیں. اور سیکھنے کی ہمارے لیے بڑی بات ہے نا، کتنی نرمی سے انہوں نے بات کی، غلطی کا احساس بھی نہیں دلایا. ہم ہوتے تو کیا کرتے، ہم کسی کو غلطی کا احساس کیسے دلاتے ہیں، تانا دیتے ہیں نا. تو انہوں نے کائنڈنیس کے ساتھ، جی بالکل سے محمودہ کہہ رہی ہیں، خلوص والا، محبت والی بات کی. جی تو شامیلہ کہہ رہی ہیں بہت بڑی بات ہے. جی بالکل، لوگوں کو شرمندہ نہیں کرنا، بالکل محبت سے بات کرنی ہے، نرمی سے بات کرنی. شاباش، ہم اپنی زبان پر قابو ہی نہیں رکھ پاتے. بالکل ٹھیک ہے، سنا دیا آپ نے. رشتے داروں کے ساتھ کیسے بہیو کرنا ہے، یہ سورہ بہت اچھا درس دیتی ہے. بالکل، اور مجھے وہ بات بہت اچھی لگی استاد جی کی کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی برا کرتا ہے، کوئی اپنا برا کرتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو سوچ لیں کہ انہوں نے کنویں میں تو نہیں پھینکا نا آپ کو. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ کتنا نرمی والا تھا، کتنا احسان والا تھا. اور تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بلند مقام بھی دیا نا. ہم نے خود معاف کر کے خود محسن ہونے کا ثبوت دینا ہے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کو بندوں کا اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا پسند ہے نا. تو جو ان کے بھائی تھے، ان کے بھائیوں کو احساس ہی نہیں دلایا گیا، لیکن ان کو پھر بھی احساس ہو گیا، غلطی کا احساس تو ہو گیا لیکن شرمندگی نہیں دلائی گئی ان کے بھائیوں کو. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اگلوں کو احساس دلائے بغیر ان کو معاف کرنا ہے، رشتوں میں محبت ڈالنی ہے، اپنی زبان میں انشاءاللہ نرمی پیدا کرنی ہے, صبر لے کے آنا ہے. ایسا لگتا ہے سورہ یوسف پوری ہمیں صبر سکھاتی ہے نا, انشاءاللہ صبر لے کے آنا ہے. جی پوری سورج کا تھیم صبر اور تقویٰ ہے. جی بالکل, عزت دینی ہے, صبر جمیل, بالکل لوگوں کی چالیں. آپ کا میسج پر چلا گیا نا, نو یہ سورہ اپنے اندر بہت خزانے رکھتی ہے, بہت خوبصورت ہے. جی ہم غلطی کا احساس بھی غلط طریقے سے کرواتے ہیں. جی بالکل, اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. ہم نے معاف کرنا ہے بنا شرمندگی دلائے, شاباش. کچھ آیات آپ کے مس ہوگی, انشاءاللہ آپ ریکارڈ میں سن لیجئے گا. ہم نہیں کچھ کہتے تو ستانے والے کو خود ملال ہو جاتا ہے. جی بالکل, صبر سے کام لینا ہے, تقوا سے کام لینا ہے. یہ سورہ صبر سے شروع ہو کر شکر پر اینڈ ہوتی ہے. جی بالکل, لوگوں کی چالیں ہمیں کبھی نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. شاباش, بالکل ٹھیک. صبر و جمیل سکھاتی ہے یہ سورہ. سیلف کنٹرول لے کے آنا ہے. ہم نے زبان سے معاف, ہم زبان سے تو معاف کر دیتے ہیں لیکن دل سے معاف نہیں کرتے. جی جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر دیتا ہے. جی بالکل, اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا نا. اور یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کی خوشبو کہاں سے آئی؟ آیت 94 میں ذکر ہوا نا. اس سورہ سے رشتوں کی ڈیلنگ کرنا سیکھا ہے. بالکل, گرج نہیں رکھنا, بالکل لوگوں کو ڈسکس نہیں کرنا, بالکل ان کی قمیض سے, مصر سے. جی بالکل, اللہ کی طرف سے علم دیا ہوا تھا. شاباش, بالکل غیب کا علم, اللہ کا دیا ہوا علم. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اور آپ لوگوں نے بچوں کے لیے کوئی عمل کی بات لکھی کہ بچوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار سے ہم نے بہت کچھ سیکھا نا, کہ انہوں نے اپنے بڑے بیٹوں کے ساتھ کیسی ڈیلنگ رکھی. تو بچوں کے لیے آپ لوگوں نے کیا عمل کی بات نوٹ کی؟ ہم نے یہ دیکھا نا کہ اگر گھر میں ایک بھائی کا اخلاق اچھا نہ ہو تو اس کو دوسروں پر کبھی بھی قیاس نہیں کرنا چاہیے نا. چانس دینا ہے غلطی پر. بالکل, بچوں کو معاف کرنا ہے, ان کی سننی ہے, نصیحت کرنی ہے. شاباش, معاف کرنا ہے بچوں کی غلطی, لوگوں کے سامنے ڈسکس نہیں کرنی. شاباش, بالکل. ہم کیا کرتے ہیں؟ سب کے سامنے اپنے بچوں کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم نے نہیں ڈسکس کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچوں میں احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے نا. بچوں کے سامنے ان کی کسی سے کوئی بات نہیں کرنی. بچوں کے ساتھ نرمی کرنی ہے. بالکل, غلطی پہ کٹ آف نہیں کرنا. جی بالکل, صبر اور نرمی, محبت سے بات کرنی ہے. آج کی آیات 82, دو آیات مس ہو گئی. چلیں انشاءاللہ ڈبل چیک کرتے ہیں. اگر آیات مس ہیں تو انشاءاللہ آپ کی تجوید کے گروپ میں آپ کو سینڈ کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے, ہم ڈبل چیک کرتے ہیں. اگر آج کی آیات دو مس ہو گئی تھی تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے تجوید کے گروپ میں اس کی ریکارڈنگ سینڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, دل سے معاف کرنا ہے زیادہ مشکل ہے. خوشبو اللہ کے حکم سے قمیض سے بن گئی تھی. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ہم دوسروں کو تانا دیتے ہیں. بالکل, تانے سے ہم نے گریز کرنا ہے, بدگمانی نہیں رکھنی, اور دوسروں کے لیے اپنے دل میں نرمی لے کے آنی ہے. شاباش, انشاءاللہ. چلیں آپ لوگوں کی ابھی چھوٹا سا سٹریس لے لیتے ہیں, اور جو جو آپ لوگوں نے عمل کے پوائنٹس لکھے ہیں ان کو ڈسکس کیجئے گا گھر والوں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ. ابھی آپ 3 منٹ کا شارٹ سٹریچ لیجئے, اس کے بعد آپ لوگوں کی بک کا سیشن ہے. ہم اتباع سنت کے مسائل کا نیکسٹ چیپٹر دیکھیں گے. ابھی آپ تھوڑا سا فریش ہو جائیے, پانی پی لیجئے, تھوڑا اپنی جگہ سے اٹھیے, اور 3 منٹ کے بعد انشاءاللہ ہم بک کا سیشن کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اگلا مسئلہ حضرت مسور بن مخزمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پیٹ کے بچے کی دیت کے بارے میں لوگوں سے مشورہ کیا تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ نے اس پر ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنے کا حکم دیا. حضرت عمر نے فرمایا اپنی بات پر گواہ لاؤ. حضرت محمد بن مسلمہ نے اس بات کی تصدیق کی. اس کے بعد حضرت عمر نے سنت رسول کے مطابق فیصلہ فرما دیا. اسے مسلم نے روایت کیا. یہاں بھی وہی بات ہے کہ دلیل مانگی, گواہ پیش کرو. کوئی حدیث ایسے نہیں لے لیتے تھے, اس کے لیے اختمام کرتے تھے اور دو دو نفل پڑھا کرتے تھے. بعض دفعہ علم کے لیے انہوں نے بڑے لمبے سفر کیے ایک الگ سفر ہے، اس کو بھی کبھی انشاءاللہ شیئر کریں گے موقع ملا، کہ کس طریقے سے یہ حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ جی صحیح حدیث نہیں ہے، پتہ نہیں یہ غلط ہے، پتہ نہیں کسی نے اپنی طرف سے لگا دی ہے، ایسا نہیں ہے. آج آپ کی چیزیں جو گھروں میں آتی ہیں، آپ دیکھیں ایک ایک انگریڈینٹ اور اس کی انہوں نے کتنی مقدار ہے، کیا کچھ ہے، وہ لکھا ہوتا ہے. تو وہ ان چیزوں میں کر سکتے ہیں جس کا تعلق پیٹ کے کھانے سے ہے. تو وہ علم جو لوگوں کی روحانیت کے لیے تھا یا روح کی غذا تھی، اس کو اللہ تعالیٰ کیسے پلیوٹیڈ رکھ سکتے تھے. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز کو اپنے دل میں جگہ نہ دیا کریں کہ حدیث شاید اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی، قرآن اتنا اہم ہے. اور کہا جاتا ہے لو دیکھو اتنے بات تو لکھی گئی اور پتہ نہیں وہ ٹھیک تھی کہ نہیں تھی. ایسا نہیں ہے، یہ صرف مغالطے ہیں اور ہماری علم سے دوری کی بات ہے. اگلی روایت ہے، حضرت بجالہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں احنف کے چچا جس بن معاویہ کا منشی تھا. ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک خط ان کی وفات سے ایک سال قبل ملا، جس مجوسی نے اپنی محرم عورت سے نکاح کیا ہو انہیں الگ کر دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجوسیوں سے جزیہ نہیں لیتے تھے، لیکن جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجوسیوں سے جزیہ لیا کرتے تھے، تو حضرت عمر نے بھی جزیہ لینا شروع کر دیا. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. مجوسی ہوتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے، فائر ورشپرز. تو ان سے جزیہ کیا لینا ہوتا ہے، یعنی جب بھی کوئی مسلم ملک ہو اور اس میں کوئی منورٹیز میں رہے، یعنی اقلیت کی صورت میں کسی دوسرے مذہب والا رہے، تو پھر اس سے جزیہ لیا جاتا ہے تاکہ اس کی جان کی، مال کی حفاظت رکھی جائے. جیسے مسلمانوں کا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ حکومت کے پاس جاتا ہے تو شہر کے فلاح و بہبود ہوتی ہے. تو اب ظاہر ہے نان مسلم سے زکوٰۃ تو نہیں لی جائے گی، تو ان سے جزیہ لیا جائے گا. اسی کو آج کے دور میں ٹیکس کی صورت میں لوگ دیکھتے ہیں. ہم جب ٹیکس پے کرتے ہیں نان مسلم ملکوں میں اور ایون اپنے ملکوں میں بھی، اگر اسلام کا نظام آ جائے تو ان ٹیکسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. آج بھی دیکھیے جن ملکوں میں اسلام کی کچھ اپلیکیشن موجود ہے، وہاں کسی قسم کا ٹیکس نہیں ہے، کیونکہ جب لوگ اپنے مال کی زکات دے دیتے ہیں، اسی سے اتنا مال جمع ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے ایکسٹرا کی ضرورت نہیں رہتی. اگلا مسئلہ ہے، حضرت زینب بنت کعب بن اجرا سے روایت ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا نے انہیں بتایا کہ وہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور پوچھا، کیا وہ بنی خدرہ نے اپنے گھر جا سکتی ہیں؟ کیونکہ میرے خاوند کے چند غلام بھاگ گئے تھے، وہ انہیں ڈھونڈنے نکلے. جب طرف قدوم ایک مقام ہے مدینہ سے 7 میل پر، وہاں پہنچے تو غلاموں کو پایا اور غلاموں نے میرے خاوند کو مار ڈالا. چنانچہ میں نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ کیا میں اپنے گھر واپس جا سکتی ہوں، یعنی سفر میں تھی اور اب کیا واپس گھر میں چلی جاؤں عدت گزارنے کے لیے، کیونکہ میرا خاوند میرے لیے کوئی مکان یا خرچ وغیرہ چھوڑ کر نہیں مرا. حضرت فریہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا چلی جاؤ. حضرت فریہ کہتی ہیں میں وہاں سے نکلی، ابھی مسجد یا حجرے ہی میں تھی تو آپ نے مجھے بلایا یا کسی کو بلانے کا حکم دیا اور مجھے بلایا گیا. آپ نے ارشاد فرمایا، تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے ساری بات دوبارہ بیان کی جو میں نے اپنے شوہر کے متعلق کہی تھی. حضرت فریہ کہتی ہیں تب رسول اللہ نے فرمایا، اپنے گھر میں ٹھہری رہو حتیٰ کہ عدت پوری ہو جائے. چنانچہ میں نے اس گھر میں 4 ماہ 10 دن پورے کیے. حضرت فریہ کہتی ہیں کہ جب عثمان بن عفان نے میرے پاس پیغام بھیجا اور مسئلہ دریافت کیا تو میں نے انہیں یہی بتایا اور انہوں نے اس کے مطابق فیصلہ کیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کی وفات کے بعد عدت گزارنے کا مسئلہ ہے جو اس وقت موضوع نہیں ہے، اس لیے اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کوئی بات کہتے تھے اور بعد میں جب آپ نے اسے بلا کے سنا کیا کہا تھا، جب بات غور سے سنی اور اس کے اندر یعنی حکم دوسرا تھا، تو آپ نے جو بات پہلے کہی تھی اس سے بات کو بدل دیا. اور اس طرح کے اور بھی دلائل ملتے ہیں. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تھے، نابینا صحابی تھے، اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ بعض دفعہ رات کا وقت ہوتا ہے یا بارش ہوتی ہے، کوئی میرے ساتھ مسجد میں آنے والا نہیں ہوتا، تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ لیکن نابینا تھے، بوڑھے تھے، اکیلے تھے. کہا میں پڑھ سکتا؟ آپ نے کہا ہاں پڑھ سکتے ہو. وہ جانے لگے، پھر آواز دی آپ نے، کہا یہ بتاؤ تمہارا گھر کتنی دور ہے، کیا تمہارے گھر میں اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ کہا وہ تو پہنچتی ہے. کہا پھر نہیں پڑھ سکتے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیے کہ سنت اور حدیث اور قرآن یہ کوئی باتیں چھوٹی نہیں ہیں، یہ کسی عام انسان کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کی زبان کی باتیں ہیں، اس لیے ان کی اہمیت ہم سب کے لیے بہت زیادہ ہونی چاہیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اتباع سنت کے مسائل بک میں سے ہم شروع کریں گے نیکسٹ چیپٹر کہ قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت احتیاج السنتی لفہم القرآن. ہم سنت کے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. ایک فتنہ ہے اور وہ کیا کہ قرآن کی بات ہے تو لے لو, حدیث کی تو چھوڑ دو. اس چیپٹر میں ہم ایسے دلائل دیکھیں گے کہ اگر حدیث نہ لیں تو قرآن پاک کی کئی آیتیں اور دین اسلام کے کئی بیسک ریچولز بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے. سنت یعنی حدیث کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں. سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں, یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے, فرض ہے. حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا, لوگو یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا, لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے, اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے. حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. سنو گھریلو گدا بھی تمہارے لیے حلال نہیں, حالانکہ قرآن مجید میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں. نہ ہی وہ درندے جن کی کچھلیاں یعنی نوکیلے دان جن سے وہ شکار کرتے ہیں, نہ ہی کسی ذمی کی, ذمی یعنی وہی نان مسلم جس سے جزیہ لیا جاتا ہے, جس کا ذمہ لیا جائے, کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے. ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس روایت سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ ایک تکبر والا شخص یہ کہے گا کہ قرآن کی ہی ضرورت ہے, حدیث کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ شخص گزر چکا, ایسا دور گزرا تاریخ میں کہ جب اس فتنے کا آغاز ہوا تھا نا, پہلی دفعہ جب یہ بات لوگوں میں معروف کی گئی کہ بس ہمیں تو اپنی ہدایت کے لیے قرآن ہی کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں, تو اسی طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ بات بتا دی. پھر سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز قرآن پاک ہی میں آئے تو پھر وہ حرام ہوگی, حدیث میں بھی ہوگی. مثلاً ابھی میں آپ ہی کے سامنے یہ بات کروں کہ ہم میں سے کوئی جنگلی گدے کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ گدے کا گوشت کھانا چاہتے ہیں؟ پورے قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے؟ آپ کو کھانا پڑے گا, کیونکہ جب تک دلیل نہیں ہوتی ہر چیز اپنی اصل کے حساب سے حلال ہے, جب تک اس پہ کوئی قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث نہ آئے. اب وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث سے کسی مسئلے کو نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر ان کو جنگلی گدے کا گوشت کھلا دیں اگر قصاب, کیا حرج ہے, کھا لیں. نہیں کھا سکتے. زو ناب اور زو مخلب, وہ جانور جو کچلیوں سے دان پکڑتے ہیں جیسے شیر, چیتا, گیدڑ یا اس طرح کے جو جنگلی جانور ہیں, ان کی حرمت کا پورے قرآن میں کوئی ذکر نہیں. انشاءاللہ تعالی جب پورے قرآن کے سفر سے آپ گزریں گے, سورۃ مائدہ میں بہت ساری حلال اور حرام کی باتیں آئیں گی, لیکن یہ کوئی جانور آپ کو نہیں حلال ملے گا. یہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. تو لہٰذا آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں گے کہ جس طرح قرآن سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے اسی طرح حدیث سے بھی حرام ہو سکتی ہے اور سنت سے بھی وہ چیز حرام ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ سوال اسائنمنٹ میں آ جائے, اس لیے اس کو غور سے سن لیں. حضرت ابو رافع سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے میں نے منع کیا کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو آپ کے اس حکم کو نہیں جانتا, ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اسی پر عمل کر لیا, یعنی یہی ہمارے لیے کافی ہے. ابو داؤد نے یہ روایت نقل کی. اس سے بھی پتہ چلی وہی بات کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی بات ہمارے لیے لازمی نہیں. قرآن مجید کو سنت کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. چند مثالیں درجہ ذیل ہیں. پہلی مثال حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیانتداری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور قرآن مجید میں بھی، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ یہاں کون سا جملہ ہے؟ کہ جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سے سمجھا. ٹھیک ہے، حدیث نہ جب تک بیان کی جائے قرآن پاک کی آیتیں سمجھ نہیں آتی. تفسیر کی کلاس میں جب کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں، شان نزول ہے، اس کی بھی دلیل حدیث سے ملتی ہے اکثر. کوئی اس میں اس کے اندر مزید تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، ساری حدیث ہوتی ہیں، ورنہ تو ہر بندہ اپنی مرضی کی تفسیر کر لے. آج یہ بھی ایک الزام بہت ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی تفسیریں کر لیتے ہیں. نہیں، مرضی کی کوئی نہیں کر سکتا. جو حدیث کی روشنی میں تفسیر کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اگلی روایت ہے، یالا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اب جبکہ زمانہ امن ہے تو کیا قصر کی رخصت ہے؟ اشارہ ہے ان کا سورۃ نساء کی اس آیت کی طرف کہ جس میں سفر کے دوران نماز کی بات ہے، کہ اگر تم سفر میں ہو یا اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر تم قصر کر لو. تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر اب تو قصر کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو، اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو. قصر نماز، سفر کی حالت میں اگر آپ تین دن کے کام یا تین دن تک کے لیے کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ باقی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور فجر کے علاوہ باقی نمازوں کی رکعتیں کچھ کم ہو جاتی ہیں، تو یہ لگتا لگتا سے ایک تحفہ ہے. آپ سوچیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں سفر با مقصد ہوتے ہیں، اور سفر سے فارغ ہو کے فوراً سے پہلے گھر جانا چاہیے. بیکار گھومنا پھرنا، روڈز پہ پھرنا اور ونڈو واچنگ کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اب سفر پہ گئے، اب ساتھ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز ہو رہی ہے تو ڈسٹریکشن بھی ہوگی. اللہ نے موقع دیا کہ تم نمازیں دو جمع کر کے پڑھ لو، مختصر پڑھ لو، اور اپنا کام کر کے گھر آ جاؤ. آج لوگ کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں، آج کل تو اتنی سہولت ہے، جہازوں کے سفر ہیں، آج کل تو آسانی ہے. جو بھی ہے، اللہ کا تحفہ ہے. آج اگر سفر میں کوئی نہیں پڑھتا سفر قصر کی نماز اور دوسرا پڑھتا ہے، تو پڑھنے والا اس کا زیادہ اجر لے کے جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات نہ پڑھنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین سنت کی روشنی میں جب لیں گے تو آسان ہوگا. اگلی روایت ہے عدی بن حاتم سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے روزے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا، سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آئے. چنانچہ میں نے دو ڈوریاں لی، ان میں سے ایک سفید تھی اور دوسری سیاہ تھی، اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتا رہا. میں نے یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی جو ابو سفیان کو یاد نہیں رہی، پھر فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. صحابہ کرام کی امانت دیکھیے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بات صحیح نہیں سنی ہوتی نا تو کہہ دیتے تھے، یہ لفظ میں نے صحیح نہیں سنا، اچھا یہ کوئی اور بات کہی تھی. یعنی اتنی احتیاط تھی ان کے دلوں میں حدیث کی بات کہتے کہتے کہ وہ پوری حدیث بیان کر کے بھی آگے سے کہہ دیا کرتے تھے او کما قال رسول اللہ، یعنی یا تو وہی بات ہے جو میں نے کہی ہے، او یا کما جیسے قال رسول اللہ، یا جیسے پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ بات ہے. یعنی پھر بھی ذمہ داری نہیں لیتے تھے کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہی پوری ٹھیک ہے. تو یہ ان کے احتیاط کا تقاضا تھا. ایک اور آیت قرآن پاک میں اتری، اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 83 ہے، تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم یا گناہ نہ کیا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا، آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، کیا تم نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی نا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا تو گھبرا گئے. کہا اللہ کے نبی چھوٹا موٹا ظلم تو ہر ایک سے ہی ہو جاتا ہے، کبھی اپنے نفس پہ کبھی کسی کے ساتھ، تو ہم میں سے کون پھر بچے گا؟ تو کہا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، کیونکہ شرک بھی تو ایک ظلم ہے نا جو انسان اللہ تعالیٰ کے حق میں کرتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں دوسری آیت کو سمجھا جا سکتا ہے. اگلا مسئلہ ہے
اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی الحمدللہ، اتباع سنت اور سنت کی پیروی کی اہمیت کی ہم نے آج مزید دلائل دیکھے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور اسپیشلی جب ابھی ہم نے پڑھا کہ قرآن کو سنت کے ذریعے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور اپنی مرضی سے ہم قرآن کی تفسیر یا قرآن کی ایکسپلینیشن نہیں دے سکتے نا. اور اب جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو واقعی ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں قرآن کو سمجھنا کتنا ضروری ہے نا. ہم صرف قرآن کا ترجمہ پڑھ کے کبھی قرآن کے احکامات کو یا قرآن کے معنی کو نہیں سمجھ سکتے. سنت کی روشنی میں ہی تفسیر پڑھیں گے تو قرآن کی اصل سمجھ آئے گی. بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک کہا آپ نے. اور ہم نے آج قصر نماز کے بارے میں دیکھا کہ کیسے قصر نماز اللہ کا تحفہ ہے. ہم نے جب کتاب کی نماز کے مسائل کی کتاب پڑھی تب بھی ہم نے اس کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا. تو اور یہ جانا کہ پوری نماز پڑھنا سفر میں وہ زیادہ ثواب نہیں لیتا، بلکہ جو اللہ کا حکم مان کے نماز کو قصر نماز کے ساتھ پڑھتا ہے مسافر، وہ زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم مانتا ہے اور اللہ کی حکم کی پیروی کرتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اطاعت کرنی ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے. انشاءاللہ سنت کو فالو کرنا ہے اور رسی کو تھامے رکھنا ہے انشاءاللہ. ابھی آپ لوگ کی کلاس کا ٹائم تو مکمل ہو گیا، اور آگے آپ کو پتا ہے کہ ویکینڈ ہے، اور کیا کرنا ہے ویکینڈ پہ، کیا ٹاسک ہوتے ہیں آپ کے، جلدی سے لکھیے. تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، فور ڈیز ہوتے ہیں آپ کے پاس. جی کیا کرنا ہے آپ نے؟ ریویژن کرنی ہے. جی بالکل، اپنے نوٹس کو ضرور ریوائز کریں، گو تھرو کریں، ایک بار دیکھیں آپ لوگوں نے اس ویک میں کیا پڑھا ہے، کیونکہ نیکسٹ ویک تو نیکسٹ لیسن آ جائے گا نا، نیکسٹ ویک نیکسٹ لیسن آ جائے گا. اس ویک کے لیسن کو ہم نے انشاءاللہ ریوائز کرنا ہے. بالکل ٹرانسلیشن یاد کرنی ہے، شاباش. بالکل گروپ سیشن ضرور اٹینڈ کرنا ہے. بالکل گروپ سیشن تو انشاءاللہ. گروپنگ کرنی، ریسٹ دینا ہے، شاباش. بالکل. اور کون سا ٹیسٹ آئے گا ابھی؟ ٹیسٹ کی تیاری کرنی اس ربیا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے نازنین. اور کون سا ٹیسٹ آئے گا؟ آپ لوگوں کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ کا کون سا ٹیسٹ آنے والا ہے. لاسٹ ویک ہمارا جز 11 کا مکمل ہوا، اسائنمنٹ مکمل ہوئی، تو اب جی شاباش 12 جز کا فرسٹ ہاف آئے گا ٹیسٹ. تو انشاءاللہ اس کی تیاری جو اسٹوڈینٹ گروپنگ کرتے ہیں، گروپ سیشن میں باقاعدگی سے اپنی ٹرانسلیشن یاد کرتے ہیں اور گروپ سیشن اٹینڈ کرتے ہیں، انہیں تو پتا ہے، انہیں تو آتا ہوگا، اور صرف انہوں نے ایک دفعہ گو تھرو ہی کرنا ہوگا نا. جی ریویژن کرنی ہے، گروپ اٹینڈ کرنا ہے. 12th پارے کا نصف کا ٹیسٹ آئے گا، بالکل آئے گا انشاءاللہ ویکینڈ پہ. تو آپ نے اپنے روٹ ورڈز کو ریوائز کرنا ہے، ٹرانسلیشن کو ریوائز کرنا ہے، تاکہ ٹیسٹ کے آنے سے پہلے آپ لوگ تیار ہوں اور آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہو، اور جب ٹیسٹ آئے تو پوری تیاری کے ساتھ اچھے سے ٹیسٹ کو اٹیک کر سکیں. ٹیسٹ آتا ہے تو گھبراتے تو نہیں ہیں آپ لوگ کہ ایک اور ٹیسٹ آ گیا؟ ہر ویکینڈ پہ ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے، کیوں آ جاتا ہے ہر ویکینڈ پہ ٹیسٹ؟ ایسا تو نہیں فیل ہوتا کہ کوئی ویکینڈ ہمارا فری نہیں گزرتا، ہر ویکینڈ پہ ٹیسٹ آتا ہے؟ نیور. جی بالکل، ٹیسٹ بہت ضروری ہے نا، انتظار رہتا ہے، شاباش، تیاری ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہم کام کرتے رہے نا اور ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ ٹیسٹ ہوتے رہیں نا, تو ہماری تیاری بھی رہتی ہے, ہماری ریویژن بھی ہوتی ہے, دہرائی بھی بہت ضروری ہے نا, ورنہ ہم بھول جاتے ہیں. اگر ٹیسٹ نہ ہو اور صرف ہم کلاس لیتے رہیں لیتے رہیں, گروپشن بھی نہ ہو, تو اس کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا نا. ہم نے خود بھی ایفرٹ کرنی ہے, خود بھی تیاری کرنی ہے, خود بھی قرآن کو کھول کے ہم نے خود بھی محنت کرنی ہے. صرف 3 گھنٹے کی کلاس میں بیٹھ کے سن لینا کبھی بھی کافی نہیں ہوتا نا. تو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ قدم با قدم ہم ٹیسٹ بھی دیتے رہیں گے تو قرآن کو مکمل بھی کریں گے اور اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکیں گے اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کر سکیں گے نا. وقت پر ٹیسٹ دیتے ہیں بالکل, الحمد للہ ایکٹیو ہوتے ہیں جی, جزاکم اللہ خیر کثیر, الحمد للہ. تو ٹیسٹ کی تیاری کیجیے گا اور گروپ سیشن ضرور اٹینڈ کیجیے گا. کسی اسٹوڈینٹ کا گروپ سیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہے یا کوئی کیوری ہے یا کوئی کنسرن ہے تو اپنے ایڈمنس کے ساتھ, جو آپ کے ایڈمنس ہیں ان سے آپ رابطہ کریں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے کنسرن کو انشاءاللہ فالو کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے. This course has given us purpose of life. Alhamdulillah. I revise my daily ayah at Fajr time. MashaAllah. La quwwata illa billah. اور فجر کا قرآن تو گواہی دے گا نا, اور بہترین ٹائم ہوتا ہے, کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی, دن کا آغاز ہوتا ہے, ایک فریشنس ہوتی ہے, اور قرآن فجر میں یاد کرنا تو بہت ہی بہترین ہے, کیونکہ اس وقت جو یاد کرتے ہیں نا وہ سارا دن بھی تھوڑا تھوڑا کرتے رہے وہ بات نہیں بنتی جو فجر کے بعد ہوتی ہے. ایڈمن جی, ایڈمن کسی بھی ایڈمن سے آپ رابطہ کریں, انشاءاللہ آپ کی ہیلپ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, چلیں انشاءاللہ آپ کی کلاس کا ٹائم یہاں پر مکمل ہوا اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک نیکسٹ سورہ کے ساتھ, پارا 13 کی نیکسٹ سورہ سورہ رعد ہے انشاءاللہ, اس میں بھی بہت سارے لیسنز ہیں امیزنگ, اس میں ہمارے لیے عمل کی باتیں ہیں, انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اور I want to learn it. Sehri will try inshallah. Bilkul. Chalein. Jazakum Allah khairan kaseera. Yahan pe hum stop karte hain. Dua kar lete hain. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.